الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن دله فهو البعيد التري يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة وفي موضع آخر سيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو متخذا في امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الردان ببكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اصدق الصادقين سيد المتقين اصدق الصادقين سيد المتقين چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. محرم الحرام درس محرم الحرام کے تربیت عقائد و نظریات و اخلاق کے اس دروس کی ان دروس کی آج اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خاص عنایت اور وسیلے سے چوتھی نشست ہے. عقیدہ توحید، کلمہ توحید اور اس کے اسرار، عرفان نبوت اور نبوت، معیار الوہیت اور عزت رسول، اس عنوان پر ہم نے ضروریات دین سے متعلق چند ضروری بحث کل تک کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی. ہم ہر درس کے شروع میں پھر ایک دفعہ ایک نشست سجانے پر تقاضا حل جزاء الاحسان الاحسان کے تحت ہماری مخلص دوست نور کوثر کی تمام ٹیم کو، جناب محترم محمد فیضان صاحب اور ملک پاکستان کے مشہور و معروف مستند اور معتبر نعتخواں جناب حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، جناب محترم محمد رضوان قادری صاحب اور ان تمام جو ٹیم کے ممبران ہیں، میں تمامی اہل سنت کی جانب سے اس عظیم محفل کے انعقاد پر ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں. جو لوگوں کے شکر کو نہیں جانتا وہ اللہ کے شکر کو نہیں جانتا. اور اللہ کی شکر گزاری کی ادائیگی جو ہے وہ جو اچھے کام کریں اور ہم پر احسان کریں ان کے شکر سے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا آپ تمامی کو برکت عطا فرمائے. اور دور دراز سے کراچی کے پورے علاقے سے نوجوان بزرگ بچے آپ تمامی حضرات تشریف لاتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ تمام کا آنا قبول فرمائے. موسم کی عجیب و غریب صورتحال کے باوجود آپ نے اپنے تسلسل کو نہیں توڑا جو یقیناً آپ کے ذوق علم اور قرآن و سنت اور دین سے محبت کی بیان دلیل ہے جو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین اس میں آپ کو استقامت دے اور آپ اچھے اور نیک لوگوں کے آنے کی برکت سے اللہ رب العالمین مجھ فقیر کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ جلسہ جلسہ نہیں ایک دروس کا سلسلہ ہوتا ہے عام جلسوں سے ہٹ کر. ان کے نو روزہ ہے تو ترتیب وار ایک ایک چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دھیمے دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ کیونکہ ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور ان نو دنوں کے اندر ہم اپنی نظریاتی اعتقادی ایمانی جو ضروریات ہیں دلائل کی اللہ کے فضل سے اللہ کے دین سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اور اپنے اخلاق اور اللہ کے محبوب بندوں کی شان و عظمت ان کے مراتب کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں جو ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے ان کی زندگی میں جو ہمارے لیے اخلاق کا نمونہ ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ان کی زندگیاں جو ہمارے لیے آئیڈیل بنتی ہیں کہ ایک مسلمان کو بول چال میں کیسا ہونا چاہیے اپنے اور غیروں کے درمیان کیسا ہونا چاہیے گھر و بازار کے اندر کیسا ہونا چاہیے عبادت و دیگر احکام کی ادائیگی کے اندر کیسا ہونا چاہیے تو اکابر صحابہ اہل بیت اور اولیاء کی زندگیاں جو ہمارے لیے یقین محبت اور ایمان کا معیار ہے اس سے پھر ہمیں ان احکام کو سمجھنے کی آسانی اور ان کے عمل کی محبت کے ذریعے ان کی ذات کی محبت کے ذریعے وہ عمل پھر ہمارے لیے اللہ رب العالمین آسان فرماتا ہے. ضروریات دین کی بحث کا ایک تقریباً حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا. آج ضروریات اہل سنت پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. اہل سنت کا اجتماع ہے, موضوع مقصد مناظرہ مباحثہ مجادلہ تان و تشنی نہیں. مقصد یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ضروریات دین کو مانتا ہے تو اس پر گفتگو ہو گئی, اور مسلمانوں ایمان کا مدعا اور ایمان کا مطلوب اہل سنت ہے. تو پھر اہل سنت کس کو کہتے ہیں اور اہل سنت کا معیار نظریات میں کیا ہے, آج اس بحث کی ابتدا یہاں سے کی جا رہی ہے تاکہ ہر بچہ نوجوان اس بات کو سمجھ لے اچھی طرح سے. ایک بات میرے دوستوں بزرگوں, اہل سنت و جماعت کے اندر عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید اللہ کی وحدانیت اللہ کی یکتائی کو قبول کرنے کے ساتھ یہ لازمہ ہے, یہ تقاضا ہے کہ وہ بندہ اس عقیدے کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے اور یوں سمجھ لیجئے عقیدہ توحید کا اصل عرفان حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اصل رضا حاصل کرنے کے لیے وہ عقیدہ نبوت سے اپنے سینے کو آباد کرے, یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقصود اصلی تو لا الہ الا اللہ, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کی سب سے بڑی وصل ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب اور اللہ کی رضا اور ایمان جو حاصل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے حاصل ہے. کیونکہ اللہ کو ایک تسلیم کرنا ذات و صفات کے اندر یہ توحید ہے, اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا یہ ہے توحید. دوسرے انداز میں سمجھ, عالم دنیا جس طرح بار بار بحث ہوتی رہی ہے اس دنیا کو بنیاد بنا کر کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے, جس طرح ہم نے پہلے بحث میں کی کہ یہ تمام کائنات ایک اعتبار کے ساتھ ایک سبب کے ساتھ یہ کائنات خود اپنے بنانے والے کا ہمیں راستہ بتاتی ہے, تو اللہ رب العالمین کو پانا ہو, یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا ایک ہے, اس حقیقت کو اگر ہم اپنی عقل سے پائیں اپنے استدلال سے پائیں کائنات کے مظاہر کائنات کی چیزوں کو دلیل بنا کر سمجھیں اور اس میں واسطہ عقل کا ہو تو یہ ہے توحید.
اور یہی بات کہ اللہ ایک ہے حضور سے لے لیں تو یہ ایمان. اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ موحد بنو، اللہ نے یہ فرمایا مومن بنو. یعنی ذات مصطفیٰ کا واسطہ وہ ہے کہ قبول اللہ ہی کو کرنا ہے، لیکن خود سے نہیں، نبی کے واسطے سے، حضور کے واسطے سے. حضور کے واسطے کو نکال دیا جائے تو بندہ موحد تو کہلائے گا، مومن نہیں کہلائے گا. ہاں یہ ضرور ہے، کیونکہ ایک بات رہ گئی تھی کہ اللہ اس سے بخشے گا جس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہو، لیکن میں نے کہا کہ توحید کی نسبتیں خدا اس وقت قبول کرے گا جب وہ در مصطفیٰ سے حاضری لگائے گا. میدان محشر میں یہ چیز کھل جائے گی نا. ایک موحد کیا، توحید کے سب سے بڑے علمبردار حضرات انبیاء خود اللہ کے قرب کو پانے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور ہر ایک کے کلمہ اور توحید اس وقت معتبر ہوگا کہ جب اس کا تعلق ہرے ہرے گنبدان والے خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول اللہ سے ساتھ ہو جائے. تو اب جس طرح توحید، یعنی کلیتاً نہیں، ایک مفہوم تقریری طور پر، جس طرح توحید کے نظریے کو، اصل تو اللہ ہی کو پانا ہے اور وہ حضور کے ذریعے پایا جائے گا حضور کے تعلق سے، تو جس طرح اللہ کا قرب حضور کے ذریعے ہے، اسی طرح حضور کا قرب حضور کے صحابہ کے ذریعے ہے. اس کو اس طرز میں آپ سمجھیں، جس نے رسول اللہ کے صحابہ کو چھوڑ دیا وہ حضور کو نہیں پا سکتا، اور جس نے حضور کو نہیں پایا وہ خدا کو نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ وصل ہے جس کو حضور، اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. توجہ کریں، میں بات کو آگے لے جا رہا ہوں کیونکہ بہت اہم بات کرنی ہے، تو بہت بچے اور ہمارے سادہ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان کے پہلے ذہن کو ہموار کر دیا جائے اور پھر وہ نظریہ سامنے رکھا جائے. جامع ترمذی شریف کے حدیث سے حضور سید عالم فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار ہو جاؤ میرے صحابہ کے بارے میں. صحابی کون ہوتے ہیں میں بھی بتاتا ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں یقیناً صحابی جو ہے مسلمان جانتا ہے کس کو کہتے ہیں، لیکن اس پر بھی تھوڑی سی وضاحت ہم کریں گے. اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار ہو جاؤ میرے صحابہ کے بارے میں. کیوں؟ کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اس لیے کہ میرے صحابہ میری ذات کا آئینہ ہے، جس طرح حضور اللہ کی ذات کا آئینہ ہے. فرمایا جس میرے صحابہ کے بارے میں خبردار ہو جاؤ، فمن احبہم فبحبی احبہم، ان سے جو پیار کرے گا، دراصل وہ مجھ سے پیار کرتا تھا اس لیے ان سے پیار کر رہا ہے. یہ تعلق آپ دیکھیے، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کر رہا ہے میرے صحابہ سے. لاجک سمجھیے یہاں پر، کیوں امت صحابہ صحابہ کہتی ہے، یہ حضور نے خود بتایا، اتنا ضروری تعلق ہے. فرما فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو ان سے پیار کرے گا، دراصل وہ مجھ سے پیار کر رہا ہے نا، تو جو اللہ سے پیار کرے گا وہ اللہ کے لیے حضور سے پیار کرے گا، تو جو حضور سے پیار کرے گا وہ حضور کے لیے پھر حضور کے صحابہ حضور کے دوستوں سے پیار کرے گا. اور حضور نے فرمایا ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، فرمایا کہ جو ان سے دشمنی کرے گا، جو ان پر لان کرے گا، جو ان پر تان کرے گا، جو ان کے ذکر کو ہلکے انداز میں بیان کرے گا، ان کی شان و قدر کو نیچا کر کے دکھائے گا، گھٹیا اور خسیس اور ہلکی باتیں کرے گا، سرکار نے فرمایا دراصل اس کے دل میں میرا بغض تھا، اس لیے میرے صحبت یافتہ جو میرے غلام ہیں ان سے اس کو بغض ہو گیا. تو لہذا میرا اور آپ کا ایمان جانچا ہی صحابہ کی محبت سے جائے گا. اور یہاں صحابہ جب میں کہہ رہا ہوں تو اس میں اہل بیت خود ہی آ گیا، اس کی وضاحت کر دوں میں آپ کے سامنے، اس لیے کہ حضرت مولا مرتضیٰ اہل بیت بھی ہیں صحابی بھی ہیں، امام حسن مشتبہ میرے آقا صحابی بھی ہیں اہل بیت بھی ہیں، حضرت سیدنا امام حسین مشتبہ صحابی بھی ہیں اہل بیت بھی ہیں. اہل بیت میں اس معنی کو کھولیں گے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں، ایک معنی میں تو ابو بکر بھی اہل بیت ہیں، حضرت عمر بھی اہل بیت، حضرت عثمان بھی اہل بیت، کیونکہ اہل کا اطلاق قوم جماعت اور رفقا پر بھی ہوتا ہے، اور اہل کا اطلاق اولاد پر بھی ہوتا ہے، تو اولاد کے تقاضے سے اگر اہل بیت کہیں تو حسنین کریم ہیں، اور جماعت دوست ساتھی سنگی قوم کے ناطے سے کہیں تو سارے صحابہ اہل بیت. لیکن میں یہاں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس نے، ابھی آگے صحابی کی تعریف میں چلیں گے لیکن مختصر نہیں ہے، کہ جس نے، امام بخاری نے صحابہ کی تعریف کی کہ ومن صاحب النبی اور آہ من المسلمین فہو من الصحابہ، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، 23 سالہ زمانہ، 40 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کے درمیان کے 23 سال کی جو عمر شریف ہے جس میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، قرآن کے نزول کا زمانہ ہے، رسالت کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اگر کوئی شخص حضور کے پاس آیا اور ایک جھلک حضور کو دیکھ لیا اور وہ اس قدر فضیلت پا گیا کہ اپنی آنکھوں سے سرکار کے چہرے کو دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سرکار، اس کے کان کو یہ عظمت ملی کہ اس نے سرکار کی مبارک آواز کو سن لیا، وہ اس مجلس میں پہنچ گیا کہ جس مجلس میں سرکار تشریف فرما ہے، وہ صحابی ہے. اب اس تعریف کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی صحابی، حضرت علی بھی صحابی. اب میں یہاں پر جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، لفظ صحابی کہہ کر اس میں اہل بیت بھی آ گئے، بات کے سید مخاطب نہیں. توجہ کریں، بات کے سادات ایک عام معنی میں اہل بیت ضرور ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا آواز بند کرتے ہوئے، بات کے جو صحابہ ہیں وہ اہل بیت، بات کے جو سادات ہیں امام حسن مصطفیٰ کی اولاد، توجہ سنیے، امام حسین کی اولاد الى قیامت، وہ سادات ضرور ہیں، اہل بیت ضرور ہیں، لیکن ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو اصل لوگ ہیں، یعنی جو اصل وہی ہیں جو سرکار کے سامنے براہ راست استفادہ کر رہے ہیں. اور یقیناً جو بات کے لوگ آئیں، چاہے وہ صحابہ کی اولاد میں سے آئیں، چاہے وہ حضرت مولا علی کی اولاد میں سے آ جائیں، وہ کتنا بڑا رتبہ بھی پا جائیں، لیکن وہ دونوں جماعت، چاہے وہ سادات کی ہوں یا صحابہ کی اولاد کی ہوں، جو جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، بعد میں آئے، اولاد انہیں کی تھی، تو وہ اولاد فضیلت اور بزرگی میں اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے کہ ان کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے کہ جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. لہذا یہ کہنا آسان انداز میں یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے ایک سید صاحب سے صحابی رسول افضل ہے. اس کا آسان ترجمہ یہ ہے، کیونکہ آج کے جو سید صاحب ہیں انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تو نہیں تھا، ان کی عظمت ضرور ہے کہ وہ سرکار مولا مرتضیٰ کی اولاد ہیں، لیکن ان سے بڑی بزرگی اور ان سے بڑا مقام جو ہے وہ حضرات صحابہ کا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی صحبت کو پایا ہے. آپ تو یہ رہنے دیجئے، یہ تو امت کا عقیدہ ہے کہ کوئی سادات اولیاء میں سے ہو اور اقطاب قرار پائے اور غوث و قطب قرار پائے، یہ فضیلت کا انکار نہیں، فضیلت ہی بتائی جا رہی ہے. فضیلت کا انکار نہیں، فضیلت ہی بتائی جا رہی ہے. یہی سرکار امام زین العابدین نے کہا، یہی سرکار امام باقر نے کہا، یہ سرکار امام جعفر صادق نے کہا. وہ شخص جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہے، تو یہ شخص جو پیدا بعد میں ہوا، جس کو حضور کا زمانہ نہیں ملا، حضور کا دیدار نہیں ملا، حضور کا زمانہ نہیں ملا، توجہ ہے، حضور کا مشاہدہ نہیں ملا، حضور کے دور میں رہ کر کلمہ پڑھنے کا یہ مقام نہیں ملا، بعد میں وہ کامل مومن بھی ہوا، ولی بھی ہوا، سید بھی ہوا، فاطمی بھی ہوا، ہاشمی بھی ہوا، صدیقی بھی ہوا، عثمانی بھی ہوا، اور فاروقی بھی ہوا، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اسے وہ فضیلت نہیں ملی جو اس بندے کو مل رہی تھی کہ وہ فاطمی تو نہیں تھا لیکن اس درجے میں ضرور تھا کہ وہ ایمان حضور کے ہاتھ پر لایا اور حضور کو دیکھ رہا تھا. تو اس درجے میں وہ صحابی رسول ان بات کے لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ وہ حضور سے اگر محبت رکھتا ہے، وہ چاہے حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد ہونے کا مدعی ہو، چاہے وہ حضرت عمر کی اولاد ہونے کا مدعی ہو، چاہے وہ حضرت عثمان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی وہ اولاد جو سیدہ زہرہ پاک سے، ان کا مطالبہ کرے، وہ سارے مطالبے اگر وہ کر رہا ہے تو اس دعوے کی صداقت یہ ہے کہ یہ ساری نسبتیں ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور زہرہ پاک کو حضور کی نسبت سے ملی ہے. تو اگر واقعی میں وہ ان کی اولاد ہی ہے اور مرتبے کو جانتا ہے اور وہ یہ جانے گا کہ ان میں کوئی خاصیت نہیں، خاصیت تو چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے، لہذا وہ کبھی بھی ان کی توہین نہیں کرے گا کہ جن کو حضور کی صحبتیں ملی ہے.
بہت بڑے پیر صاحب کا بیٹا ہو، باپ بہت بڑے امام الاولیاء ہوں، ان کے مزار مقدسہ پر بہت بڑا گنبد ہو رحمہ اللہ، اللہ ان کے فیضان سے ابھی متمتع کرے، اب یہ ان کا سجادہ ہے اور کھڑے ہو کر صحابہ کے بارے میں بات کرے، اس کی بیعت بھی جائز نہیں، اب وہ پیر رہا بھی نہیں، توجہ ہے؟ کیونکہ پیریت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا، اور جب عقیدے کے اندر ایسی بات کر لے تو جو لوگ ہیں اگر ایسے کے مرید تو وہ دوسرا پیر ڈھونڈے، اب یہ خود بیچارہ منزل سے ہٹ گیا ہے۔ اس لیے کہ کسی نیک بندے کی اولاد میں سے ہونا شرف نہیں، بلکہ یہ شرف ہے اس وقت کہ جب رسول اللہ کی نسبتوں کے لحاظ اور ایمان کے ساتھ اس کا لحاظ کرے۔ توجہ ہے میری بات؟ اب سر آگے چلیے، یہاں پر میں نے مختصر اس کو اہل بیت کے موضوع پر میں انشاءاللہ اور کھولوں گا، کسی کے ذہن میں اگر تشویش ہے تو اس کو ہم لیں گے، لیکن آج جو خاص ہم آج موضوع اس کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، صحابی کی تعریف، صحابی کون ہوتا ہے، اس پر ایک دو جملے سنیے پھر جلدی سے ہم آگے چلیں، کیونکہ یہ صحابہ پر پہلا مقدمے والی تقریر ہے، تو اس میں چند اصولی باتیں ہم آپ سے کریں گے جو پوری زندگی آپ کو یہ ٹرمپس یہ ٹولس کام آئیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف باب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابی کی تعریف کی ہے، فرمایا ومن، وہ شخص مرد ہو یا عورت، آمین، صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضور کی صحبت پائی، عورت نے پائی پردے میں تو صحابیہ ہو گئی، مرد نے پائی تو صحابیہ ہو، اور رہا ہو یا صحبت پائی ہو یا دیکھا ہو، دیکھا نہ ہو تو صحبت پائی ہو، یعنی اس گیدرنگ میں آ گیا، اس ماحول میں آ گیا جس میں حضور تشریف فرما ہے، تو فرمایا من المسلمین، ہو وہ مسلمان، حالت ایمان میں حضور کو دیکھے، حالت ایمان میں حضور کو دیکھے اور اسی ایمان پر وہ باقی رہے۔ الیعاذ باللہ اگر ارتداد لازم آ گیا تو احناف کے نزدیک ارتداد شرف صحابیت کو گرا دیتا ہے، اس کی وضاحت نہیں کروں گا، بس یہ جملہ کہہ کر آگے جاؤں گا، ارتداد جو ہے وہ صحابیت کے شرف کو گرا دیتا ہے، الا یہ کہ وہ حضور کے دور میں دوبارہ لوٹ آیا اور پھر ہاتھ ملا لیا، کلمہ پڑھ لیا تو صحابیت مل گئی، لیکن بعد میں اگر اس نے گویا کہ ارتداد کا ارتکاب ہو گیا تو ارتداد سے صحابیت کی شرط نہیں ہوتا، صحابیت کی شرط کی شرط یہ ہے کہ اس نے ایمان لایا۔ ہم سننی ہے نا صرف کھل کے ساری بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا یہ بات غلط نہیں، بالکل اصول کے مطابق ہے، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لایا اور مرتے دم تک اس ایمان پر وہ ثابت رہا۔ اب یہاں پر بات صحابی کی تعریف آپ سمجھ لیں گے تو پھر سب چیزیں واضح ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے علی صحابہ فی تمیز الصحابہ کے مقدمے میں صحابہ کی تعریف اسی انداز میں کرتے ہوئے جملہ بڑا اچھا کہا، وہ فرماتے اصح ما وقفت علیہ، سب سے صحیح تعریف مجھے یہ معلوم ہوئی کہ ان اصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ، کہ جو حضور سے اس حال میں ملاقات کیا کہ وہ حضور پر ایمان لا چکا تھا، وہ مات علی الاسلام، اور اسلام ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، فیدخلو فی من لقیہ ومن طالت مجا لستہ او قصرت ومن روا عنہ او لم یرنی ومن غزا معہ او لم یغزا ومن رآہ رؤیتا ولم یجالسہ ومن لم یراہ لعارض کالاعمى۔ یہ پوری تعریف انہوں نے کی، اس کے ایک ایک لفظ دیکھیے آپ، میں کھول کے آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا سب سے صحیح تعریف علامہ ابن حجر جو تمام امت کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا جس طرح بیان ہوا۔ اب یہ جو حضور کی اس نے صحبت پائی ہے اس کا ڈیوریشن کتنا ہے، کتنا چاہیے آپ کو کہ کتنا دیر حضور کے پاس بیٹھا ہو، کتنا زمانہ اس نے حضور کے ساتھ گزارا ہو؟ آج لوگ کچھ صحابہ کے بارے میں یہ قیدے لگاتے ہیں کہ نہیں صحابی کے لیے ضروری اتنا ٹائم گزارا ہو، اتنا ٹائم گزارا ہو، اتنا ٹائم گزارا ہو۔ تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فی من لقیہ من طالت مجالسہ او قصورت، چاہے اس نے لمبی زیادہ دیر حضور کی صحبت اختیار کی ہو یا اس نے تھوڑی سی بھی صحبت اختیار کی ہو، اس بندے کو صحابی کہا جائے گا۔ یعنی یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ ایک مہینہ ہی حضور کے پاس رہا ہو، یہ قول ہیں، اقوال ہیں، اقوال تو بہت سارے مل جاتے ہیں، یہ نہیں لگائی جائے گی کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج بھی کیا ہو، حضور کے ساتھ اس نے پورا مہینہ صحبت پائی ہو، نہیں۔ فرمایا جس نے حضور کو دیکھا، حضور پر ایمان لایا، حضور کے ساتھ رہا اور اب اس کی وہ صحبت، توجہ، اب اس کی وہ صحبت لمبی ہو یا کم ہو اس سے سروکار نہیں،
اس نے حضور سے کوئی حدیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی صحبت اس کی لمبی تھی یا کم تھی، اس سے سروکار نہیں، ایک لہجہ بھی اگر حضور کے ساتھ بیٹھا تو اس کو بھی صحابی کہا جائے گا. اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کی ہے یا نہیں کی ہے، کئی صحابہ ہیں کہ جن سے حضور کوئی روایت انہوں نے نہیں کی. تو فرمایا روایت کرنا بھی شرط نہیں، زمانے کی طوالت اور لمبا وقت حضور کے ساتھ رکھنا یہ بھی شرط نہیں. اس نے حضور کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہو یا نہ کی ہو یہ بھی شرط نہیں. فرمایا بس جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پالی جتنا وقت بھی اس نے پایا، یہاں تک کہ آگے فرمایا کہ اگر وہ نابینا بھی تھا جیسے حضرت عبداللہ بن مکتوم یا اور صحابی کہ بظاہر ان کی سر کی آنکھیں نہیں لیکن دل کی آنکھیں ہمارے سر سے بھی زیادہ روشن ہیں، وہ حضور کی صحبت میں آئے اور حضور کے پاس بیٹھے، تھوڑا دیر بھی اگر وہ بیٹھے، فرمایا کتنا دیر بیٹھے اس کا یہ نہیں، بس حضور کی صحبت میں وہ آ گئے، ان کو صحابی کہا جائے گا. اور صحابی کہنے کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہوں میں، جتنی فضیلت صحابہ کے لیے اس کا پورا حصہ اس کو بھی ملے گا، کیونکہ نفس صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ کوئی بندہ ایک ادارے کے اندر ڈیوٹی کرتا ہے، جس طرح ہمارے ملک پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ افواج پاکستان کا ادارہ، اللہ سلامت رکھے، اب آپ دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف سے لے کر عام سپاہی تک فوجی ہونے میں سب برابر ہیں، پھر درجے میں رینک الگ الگ ہیں، تو لہذا فوج کی جو عزت ہے وہ چیف آف آرمی صاحب کو بھی ملے گی اور عام سپاہی کو بھی ملے گی. تو لہذا صحابی ہونا اس کا ثابت ہو گیا، تو پھر صحابہ کی جتنی فضیلت ہے، چاہے اس نے اور صحابہ کی طرح جنگوں میں شرکت نہ کی ہو، حدیثیں روایت نہ کی ہو، حضور کے ساتھ ہمیشہ نہ رہا ہو، لیکن وہ صحابی اس تعریف سے ثابت ہو گیا تو ساری فضیلتیں جو ان بڑوں کو ملی ہے وہ اس کو بھی مل جائے گی. یعنی نفس صحابیت میں سب بڑے ہیں، سب برابر ہو جائیں گے، صحابی ہونے کے شرف میں، عزت کے شرف میں، مقام کے شرف میں ان کے خلاف بدگوئی نہ کی جائے. ہاں یہ الگ مرتبہ ہے کہ پھر اللہ رسول جس کے رتبے کو بڑھاتا چلا گیا وہ جزوی فضیلتیں الگ الگ ہوتی جائیں گی، لیکن صحابیت میں سب برابر ہوں گے. یوں اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی ایک صحابی کی توہین سارے صحابہ کی توہین قرار پائے گی، ایک صحابی کا انکار سارے صحابہ کا انکار قرار پائے گا. جس طرح کہ کوئی مسلمان یہ جملہ کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا سارے رسولوں پر، اب وہ حضور سید عالم پر بھی ایمان لاتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے تعظیم کرتا ہے، حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لاتا ہے کلمہ پڑھتا ہے تعظیم کرتا ہے، حضرت عیسیٰ پر بھی لاتا ہے، حضرت ابراہیم پر بھی لاتا ہے، لیکن اگر کسی ایک نبی کی بھی اس نے توہین کر دی تو یہ ایسے ہے معاذ اللہ جیسے اس نے حضور ہی کا انکار کر دیا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ صحابیت کی تعریف. اب آپ نے صحابی کا مرتبہ سمجھا، صحابہ کی تعریف سمجھی، صحابہ کی فضیلت مکمل کلیتن آپ جلسوں میں سنتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑا سمندر موضوع ہے، بہت محبوب موضوع ہے، اور اس سے اچھا کیا موضوع ہو سکتا ہے، اور کتنے شاندار لوگ ہیں کہ ان کی تربیت براہ راست وحی کے ذریعے ہوتی ہے، براہ راست وحی کے ذریعے ہوتی ہے. ان کو سلیقے عام لوگ ہیں نا، جب حضور کی صحبت میں آ گئے تو اب قدرت ان کو دیکھتی ہے، جب نہیں آئے تھے تو کچھ بھی کر رہے تھے، جب آ گئے تو اب ان کی تربیت اللہ خود کرتا ہے، کیسے کھانا ہے کیسے نہ، ایسا نہیں بولنا، اب آیت اتر رہی ہے، اب ایک بندہ کہنے کا دیکھو یار یہ تو آیت صحابہ کے بارے میں اتری اور ان کو کہا گیا کہ تجارت کیسی کرنی چاہیے، وہ تو یہ کر رہے تھے. میں نے کہا پگلے دیکھتا نہیں کہ مرتبہ کتنا بڑا ہے، انسان ہونے کے ناطے سے بظاہر اگر کوئی ایسے تساہمات بھی ہو جائے تو عام نہیں، خدا براہ راست خود ان کی تربیت کرتا ہے، تو اس بات کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ تربیت کس جانب سے براہ راست ہو رہی ہے. یہ مراتب صحابہ ہیں، یہ مراتب صحابہ، خلفائے راشدین تو یہ بہت اوپر درجہ ہے، یہ جتنے صحابہ ان کے مقابلے میں عام ہیں ان کی یہ فضیلت ہے. اب آئیے میرے دوستو بزرگو، اللہ رب العالمین جل وعلا نے، میں جلدی سے آگے نکلنا چاہتا ہوں، بہت اہم ترین موضوع ہے، لیکن یہ تمہید جب تک صحابہ کی حرمت و عزت کا مسئلہ سامنے نہیں آئے تو بات کی جائے. بعض اس قسم کے بھی لفنگے ہم نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابی تو مانتے ہیں لیکن فضیلت کو نہیں مانتے، شیخ الاسلام ہوتے ہیں وہ، اور صحابی کی عزت کو تو مانتے ہیں فضیلت کو نہیں مانتے. میں نے کہا آپ کی فضیلت پر میں نے ایک جملہ کہا، اب سب سیخ پا ہو رہے ہوں گے، تو میں نے کہا آپ نے تو جن کو دیکھا ان کو بھی ٹھگا،
صحابہ تو وہ ہے جنہوں نے حضور کو دیکھ کر اس پر قائم رہے، یہ ان کی فضیلت نہیں تو فضیلت اور کیا ہوتی، ان کی فضیلت نہیں ہوگی تو فضیلت کس کی ہوگی؟
تو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے، اور یہ غصے کی بات نہیں، حضور نے خود کہہ دیا، آپ کہیں گے اتنے جلال میں شاہ صاحب آپ نے بات کی، میں نے کہا میرے ایمان کا مسئلہ، حضور نے کہا میرے صحابہ کی عزت وہی کرے گا جو میری عزت کرتا تھا، فرمایا فمن احبہم فبحب احبہم، میں جو صحابی سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے صحابی سے محبت کرتا ہے. اس پر آپ کو کلپ جاری کرنے کی ضرورت نہیں کہ صحابہ کے آپ کیسے عاشق ہیں، ایک کی خطا سب کی خطا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین بے ادبی سے محفوظ فرمائے. آگے چلیے، اور رکھنے اور رکھنے نہ نکالے جائیں، اب اس پر آئیے میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے خود صحابہ کی جماعت کو صحابی کا مرتبہ ہونے کے باوجود دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے اور ایک وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے. ان کو بانٹا اس لیے نہیں کہ وہ صحابی نہیں رہے، بانٹا اس لیے کہ جو زیادہ مشقت ہونے والے تھے، کمال والے تھے، ان کا رتبہ پتا چل جائے. کیونکہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو افراد کی ضرورت تھی، تو وہ لوگ جو اس وقت شروع شروع میں نکل آئے وہ سرکار کے ساتھ شامل ہوئے. اور آپ، میں لمبا نہیں کرتا، صرف اشارہ دیتے ہوئے چلوں گا، حضور کی سیرت پڑھیے، ہجرت سے پہلے کے جو 13 سال ہے، اللہ اکبر، اپنے ہاتھ پر انگارہ رکھنا آسان ہے لیکن حضور کے ساتھ چلنا آسان نہیں تھا. اپنے ہاتھ پر آگ کو کوئی اٹھا کر رکھ دے یہ آسان بات ہے، ہلکا ہے، لیکن وہ 13 سال جب تک حضور مکہ میں رہے، مدینے نہیں گئے، وہ اتنی پریشانی کے، اتنی مشقت کے رہے کہ کافروں نے تو حضور کو 3 سال تک تو گھر سے باہر کروایا، اور شعب بن ابی طالب کے اندر حضور نے کھولے آسمان کے نیچے 3 سال گزارے. تو 13 سال کا وہ عرصہ کے، اب آپ دیکھتے ہیں نا میرے دوستو، ہر بندہ اپنا نفع دیکھ کر کسی کا ساتھ دیتا ہے، حضور کا ساتھ دے کر اپنے کاروبار کو بھی بظاہر کافروں سے برباد کروانا تھا، اپنی جان کو بھی برباد کرنا تھا، اس لیے کہ حضور ان کے نظریے کے مقابلے پر بات کر رہے تھے. تو وہ لوگ جو شروع شروع میں آئے، اور حضور کے اگلا بھی کہتا ہے یار جماعت اگر طاقتور ہو تو اس سے ملو تاکہ بینیفٹ ملے، لیکن مکہ میں حضور کے ساتھ جڑنا آسان نہ تھا، کیونکہ جو حضور کے ساتھ جڑ جائے گا اس سے کاروبار نہیں کرتے تھے، اس سے ملتے نہیں تھے، اس کے قتل کے در پہ، اس کے مارنے کے در پر. اب آپ دیکھیے میرے دوستو کس طریقے سے قرآن، حضرت مولا مرتضیٰ کہتے شعب ابی طالب کے اندر، ہمارا سوشل بائیکاٹ مکہ والوں نے ایسا کیا تھا کہ جس دکان پر اگر ہم چیز خریدنے جائیں نا تو چارانی کی چیز ہے وہ کہے جی 100 روپے کی ہے، باہر منڈی سے سامان آ رہا ہے تو جو آ رہا ہے بیپاری اس کو کہہ رہے دیکھ اگر تیرے تو اگر اپنا مال ہمارے بازار میں بیچے گا، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس بیچے گا تو تجھے نفع ہوگا، تو ایک شرط ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کو سودا نہیں دے گا. اتنے بھوک اور افلاس کا دور گزرا. حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں ایک دفعہ میں استنجا کرنے کے لیے گھاٹی میں گیا، کہتے جب واپس میں لوٹا اتنا بھوکا تھا میں کہ میں نے پاؤں رکھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، پاؤں زمین پر رکھ کر چل رہا تھا تو کوئی ایک نرم سی چیز میرے پاؤں کے نیچے آئی. یہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب کسرا کو گرا کر اتنی دولت کے جس کو ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے، جب وہ آپ کے سامنے ڈھیر کے ڈھیر پہاڑ رکھا تھا، کیونکہ کسرا سپر پاور تھا، سپر پاور ملک کی طاقت، اس کی معیشت ہوتی ہے، اس کا مال ہوتا ہے، اس کی فوج ہوتی ہے. فاروق اعظم کے دور میں جب صحابہ ان کی گردنوں پر آ گئے اور اس ریاست کو توڑا تو لاکھوں تو فوج تھی اور سونے جواہرات تو لاکھوں کروڑوں ٹن کی صورت میں وہاں پر پڑے ہوئے تھے. حضرت سعد بن وقاص دھاڑے مار کر رونے لگے، کس نے کہا حضور اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، قادسیہ میں اللہ نے فتح دے دی ہے، آپ کو تو خوشی سے جھومنا چاہیے، آپ رو رہے ہیں. فرمایا مجھے شعب ابی طالب کا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب ہم سرکار کے ساتھ آئے، ابھی اعلان نبوت کو صرف 6 سال گزرے ہیں، کہتے ہیں جب کافروں نے بائیکاٹ کیا، ہمیں مکے سے نکالا، جناب ابو طالب کی وادی کے اندر ہم چلے گئے مینا کے قریب، بالکل حرم شریف کے سامنے، کھلے آسمان میں ایک کھلی وادی، ایک زمین کا ٹکڑا، نیچے فرش نہیں، اوپر چھت نہیں، اس میں 3 سال ہم نے گزارے. تو کہتے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتے کھاتے تھے، کیا ہوا تھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کھانا خریدنے کے لیے نہیں دیتے تھے، اور اتنی رقم اس پر مطالبہ ہوتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں.
سرکار دو عالم کے ساتھ وہ لو، اور وہ ایک ایک بندہ جس میں عثمان غنی بھی ہے، مولا مرتضیٰ بھی، ابو بکر صدیق بھی ہے، جو ایک ایک اپنے دور میں کروڑوں پتی ہے، لیکن سارے مال کو چھوڑ کر حضور کے ساتھ وہ جڑ چکے ہیں. سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے شاب ابی طالب کے اندر اترتے ہوئے میں نے، کہتے ہیں کہ ہم سے استنجا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ پیٹ میں کچھ ہوگا تو باہر آئے گا. اور سمجھانے کے لیے کہتے ہیں جیسے بکری مینگنی کرتی ہے نا، پتے کھانے کی وجہ سے ہمارے بدن سے ایسی چیز جاری ہوتی تھی جیسے پتھر نکل رہا ہے بدن سے. نرم غذا کھائیں گے تو نرم غذا باہر آئے گی. کہتے اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آنتوں کا حال کیا ہوگا. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم چیز آئی، رات کا وقت تھا، بھوکا اتنا تھا کہ غش آ رہی تھی، کہ لگے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے، بس میں نے یوں پکڑ کے منہ میں ڈال لیا. کہتے آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ شے کیا تھی. یہ وہ سخت ترین دور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے گزارے. اور اس سے پیچھے کا دور اگر آپ آ جائیں، جس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا تھا، اعلان نبوت کیا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حرم پاک کے اندر سجدہ کرنے لگے، تو یہ دو روایتیں سیدہ زہرا پاک کے لیے بھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی ہیں. کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق بناتے ہوئے حضور کی کمر پر اونٹ کی اجڑی لا کر رکھ دی. سیدہ ایک روایت میں ہے کہ سید ابن سائر عالمین سیدہ بطول زہرا، یہ دو باتیں ہوں، آپ نے اس کو ہٹایا اور کافروں کو للکارا. اور ایک یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت اعلی اشراف میں ان کا مکے میں شمار ہوتا تھا، انہوں نے اس کو ہٹایا اور کافروں کے ساتھ مڑ بھیڑ کی، یہاں تک کہ کافروں نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ لوگ لوہان ہو گئے. یعنی ایک بزنس مین، ایک ویل سیٹ آدمی ایسے شخص کا ساتھ دے رہا ہے کہ ساری کمیونٹی اس کے خلاف ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ کا ساتھ جن جن لوگوں نے دیا تھا، عقل بھی کہتی ہے، پاگل بھی یہ کہے گا کہ اگر پیسے کی ہوس ہوتی تو ساتھ کیوں دیتے. دراصل یہ رسول اللہ اور دین اور اللہ سے محبت تھی، اس لیے کہ سب کچھ قربان کیا. اب میرے دوستو اگر آپ مکہ میں آ جائیں، جس وقت مکہ فتح ہوا اس وقت مسلمانوں کے بازو کھل گئے، امن آ گیا، راحت آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، جتنے دشمن تھے وہ کنٹرول میں آ گئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا نا حبیب، ہیں تو تیرے سارے مخلص غلام، لیکن وہ سابقون اولون، جو شروع شروع آئے تھے نا، بن بن دیکھے. کس کو پتا تھا کہ آج ایک چونی نہیں ہے کہ مارکیٹ سے تیل لے کر ہم دیے میں ڈالیں اور چراغ روشن کریں. کس کو پتا تھا کہ آج چونی جیب میں نہیں ہے اور 80-80 ہزار سونے کے اشرفیہ ایک بندے کے قدموں میں رکھی جائیں گی. 80-80 ہزار اشرفیہ رکھی جائیں گی، اور مکے مدینے کی گلیاں جو ہیں وہ سونوں کے انبار اور جواہرات اور انعامات سے ایسے بھرے ہوں گے کہ بندے کو چلنا مشکل ہوگا. تو اللہ نے فرمایا محبوب النا، جن لوگوں نے ایسی قربانی دی ہے اور ایسی وفاداری دکھائی ہے، ہے سارے مخلص لیکن وہ سابقون الاولون، جو شروع شروع میں آئے اللہ نے ان کو سب سے ممتاز کیا. اب قرآن کریم اس بات کو ذکر کرتا ہے، توجہ کرنا، بات کو ہم آگے لے جا رہے ہیں. فرما لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، دیکھو وہی بات آ گئی. اللہ فرماتا لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ، قرآن کہہ رہا ہے سورہ حدید میں، لا یستوی منکم، لا یستوی منکم، تم لوگوں میں سے، اے رسول اللہ کی پوری امت، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں غور سے سنو، ان لوگوں کی طرح تم میں سے کوئی نہیں ہے. کون؟ من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے سختی کے زمانے میں، جس کو پتا ہو آگے کمی کہا جائے گی، آگے دیکھ لیں گے تو ذرا جرت سے لڑتا ہے، جس کو پتا ہے آگے کچھ ہے ہی نہیں، بس ہم ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مکہ کی کشادگی اور فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، اولئک اعظم، وہ سارے لوگ اعظم، بہت بڑے ہیں. اعظم درجتم، اعظم درجتم، اعظم، فرما ان کے لیے بہت ہی اونچا درجہ ہے. من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے مکہ کی فتح کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا. فرمایا جنہوں نے پہلے کیا تھا ان کی بزرگی کو بعد والے نہیں پہنچ سکتے. تو یا اللہ یہ بعد والے بیکار ہو گئے. اللہ نے فرمایا یہ کب ہم نے کہا. فرمایا آگے فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد والے ہوں، ہیں سارے مخلص اور راضی ہم دونوں سے ہو چکے ہیں. وعدہ حسنہ ہم نے دونوں سے کیا، اور آیت ختم کیسی ہو رہی ہے؟ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر،
گڑبڑ ڈنڈی نہ مارنا، جو تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے.
سن لو تفضیلیوں، جو تم کر رہے ہو نا یہ تمہارے لیے نقارہ بجایا قرآن نے، اور اللہ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر. صحابہ کو تم بانٹ رہے ہو، فتح مکہ اور قبل اور بعد کی بات کر رہے ہو، یہاں پر اللہ نے یہ خبیر کا جملہ یہ کہا، فرمایا جب میرے لیے تم کسی سے نفرت کر رہے تھے نا، میرے لیے کسی سے محبت کر رہے تھے نا، جب میں مکہ فتح ہو، وہ فلاں صحابی دیکھو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لایا، میں نے کہا تو تو اب نہیں لا سکا، وہ تو حضور کے سامنے لایا، اور فتح مکہ کے بعد لایا. قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لایا، بعد میں ایمان لایا، وہ کلن وعد اللہ الحسنا، کلن وہ جتنے تھے وعد اللہ الحسنا، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے. وقت میرے پاس نہیں، ورنہ میں یہاں پر امکان کذب کی گندی بات کرنے والوں کا رد کرتا. اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا ہے. دیکھیں یہاں پر ارشاد ہوا، فرمایا وعد اللہ الحسنا، کیونکہ وعدے کے خلاف کرنا جھوٹ ہے اور اللہ جھوٹ سے پاک ہے. فرمایا کہ وہ کلن وعد اللہ الحسنا، ان تمام رسول اللہ کے رفقا جو پہلے فتح مکہ سے پہلے جو آئے، فتح مکہ کے بعد جو آئے. سنو میرے دوستو، یہ لطیفہ نہیں، یہ تقریر محض نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اس پر اس بات کو قبول کرنے کے بعد ہمارا اللہ کہنا مقبول ہوگا. جس نے اس بات کو قبول نہیں کیا وہ زندگی بھر اللہ اللہ کہتا رہے، علی علی کہتا رہے، نہ علی کہنا مقبول ہوگا نہ اللہ کہنا مقبول ہوگا. سن لیجئے سنجیدی سے بات. فرمایا اللہ آگے فرما رہا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العالمین جل وعلا جانتا ہے، علم رکھتا ہے جو کام تم کر رہے ہو. تو یہاں سے دیکھیے میرے دوستو بزرگو، یہ بات کلیتاً واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام لائق عزت لائق تکریم ہیں. درجے میں سب برابر نہیں ہے. آج کچھ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے قریب کرنی ہے. اب میں یہاں پر بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چل رہا ہوں. دیکھیے اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آسان یہیں سے ڈائریکٹ میں شروع کر دیتا ہوں تاکہ آپ جلدی سمجھ جائیں، وقت تھوڑا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے بعد، کن کی جی، اب چاہے وہ حضرت آدم کی امت ہو، چاہے وہ حضرت نوح کی امت ہو، حضرت ابراہیم کی امت ہو، حضرت موسیٰ کی امت ہو، حضرت عیسیٰ کی امت ہو، حضور کی امت ہو، جو غیر نبی ہیں، جو نبی نہیں ہیں، تو یہ عقیدہ ہے کہ جو غیر نبی ہیں، نبیوں کے بعد جو نبی نہیں تھے لیکن نبی کے ساتھ رہے، تو جو نبی نہیں تھے عام لوگ تھے، ان عام لوگوں میں خاص وہ ہوئے جو نبی کے ساتھ ہوئے، پھر ان کے بعد والوں میں خاص وہ ہوا جو ان کے ساتھ ہو گیا، اور جو نہیں ہوا وہ عام ہو گیا، پھر ان میں سے بھی خاص وہ ہو گیا جو ان کے ساتھ ہوا جو ان کے ساتھ تھے، اور قیامت تک وہ بندہ عام مومن ہونے کے باوجود قدرت کی نظر میں خاص ہو جائے گا جو پیدا قیامت کے قریب ہو جائے اور دور رسول و صحابہ سے ہزاروں سال بعد ہو، لیکن وہ محبت اور عقیدت اور احترام وفاداری رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ کرے، تو وہ اتنا دور زمانے میں پیدا ہونے کے بعد بھی عام نہیں رہے گا، اس نسبت سے وہ بھی خاص ہو جائے گا. اب آپ یہاں پر توجہ کیجئے، تو انبیاء کے بعد پوری خدائی میں افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور میں جملہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اصول کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیے، وہ کہہ لے کہ ہم تو مانتے نہیں. میں نے کہا اہل سنت سے تقریر کر رہے ہیں آپ، سنیے. کہہ لے کہ نہیں. میں نے کہا جائیں نا، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ میں ڈانٹ نہیں رہا، نہ فرقہ واریت کی بات کر رہا ہوں. ابھی لائیو آ رہے ہوں گے کچھ دوست. میں نے کہا کیوں کمنٹس کر رہے ہیں آپ؟ جب میں آپ سے مخاطب ہو جاؤں تو پھر میرے سامنے آنا، لیکن میں یہ نہیں چاہ رہا. میں تو اس وقت اہل سنت کا موقف بیان کر رہا ہوں. ہمارا ملک ہمارے حالات اس بات کے متحمل نہیں کہ ہم اس موضوع کو چھیڑنے سے مراد ڈسکس کر کے کوئی ایسی فضا بن جائے کہ جس کا فائدہ بھارت اٹھا لے، یہ نہیں چاہتا. لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے نظریات ہیں وہ تو ہم بولیں گے نا، اس کی تو اجازت ہے، ہم آپ پر چپکا نہیں رہے، لیکن آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی رائے ہم پر نہ چپکائیں، آپ شوق رکھتے ہیں تو الگ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، دوستانہ ماحول میں بیٹھ جائیں۔ لیکن اس وقت میں بات اس لیے کہ ذہن کھولنے کے لیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاہ صاحب آپ کس کو اٹیک کر رہے ہیں، میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو جب میں یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، میں نے اپنی رائے واضح کر دی آپ کے سامنے، یہ میں نے پہلے کہا، یہ مناظروں مباحثوں کی محفل نہیں ہے، اس وقت کو ہم خالصتاً ہماری تربیت کی محفل ہے۔ سارے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، تو جب اہل سنت بیٹھے ہیں اور الحمدللہ بزرگوں کے کرم سے میں بھی ایک غریب سا سنی ہوں، تو جب سنی ہوں تو جو ہوں اور جو لوگ ہیں وہی، تو ان سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے آپ نے یہ بات کی ہے کہ حضور حضرت ابو بکر سب سے افضل ہے، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا آپ سنی ہیں؟ کہ لیکن نہیں، تو میں نے کہا میں آپ سے تقریر ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خود کو اہل سنت کہہ رہا ہے اسے اس دائرے میں آنا پڑے گا، اس دائرے سے پاؤں باہر رکھ کر وہ اپنے آپ کو سنی کہیں اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری شناخت، ہماری شناخت اہل سنت کی یہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل یقین کرے گا۔ توجہ ہے، اب تھوڑا سے آگے چلیے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، اور یہ میرے دوست بزرگوں کوئی ایسی اختلافی بات نہیں ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تمام انبیاء کے بعد امت کے اندر افضل ہیں، آپ قبول نہ کریں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم سنی ہیں، سنیوں کا نظریہ ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ ایک بات، اب آئیے، اہل سنت کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے، اس پر میں کتنے سنی علماء کو پڑھوں، تو میں ترجمانی کے طور پر خاموشی سے سنتے چلے آپ۔ صاحب بار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی قادری رحمہ اللہ، جو فقہ حنفی میں احناف کی بھی ترجمان ہے اور عقائد کے باب کے اندر پورے اہل سنت کے ترجمان ہیں، آپ باہر شریعت کے اندر کیا لکھتے ہیں میں پڑھتے جاتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو پتا چل جائے سنی کون ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھائی، سنی ہونے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو عقیدہ ہونا چاہیے، تو عقیدہ تو کتابوں سے پتا چلے گا، تو ہم نہ کسی کو ڈانٹ رہے ہیں نہ ملامت کر رہے ہیں، جو اہل سنت کی علامت آپ کو بتا رہے ہیں، سنتے چلیے جلدی سے۔ آپ عقیدہ نمبر ایک لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق اور امام مطلق حضرت سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا مرتضیٰ، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مشتبہ ہوئے، ان حضرات کو خلفاء راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ سنتے چلیے اور غور کریں بات کیا ہو رہی ہے، کہ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کر دیا۔ عقیدہ نمبر دو، بعد انبیاء و مرسلین، یعنی انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام مخلوقات اللہ کی ساری خدائی میں، انس و جن و ملک، چاہے فرشتہ ہو چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، انبیاء اور مرسلین کے بعد خدا کی ساری خدائی میں، یہاں تک کہ انسان، یہاں تک کہ جن، یہاں تک کہ فرشتے سے بھی افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی المرتضیٰ ہیں۔ اب سنیے، جو شخص حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق یا فاروق اعظم سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اب قول الجلی وغیرہ بھی آپ لکھتے رہیے جتنی آپ نے لکھنی ہے، تو ہم تو عقیدہ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 3، اور میں یہ بات اس لیے عرض کروں آپ کے سامنے کہ حضور سید عالم کے بعد جب حضور نے پردہ فرمایا، تو حضور تو امام مطلق ہیں، سرکار کے وصال کے بعد ایک تنظیم کے قائد کا جب وصال ہو جائے، اس وقت اس تنظیم پر بہت بڑا امتحان کھڑا ہوتا ہے کہ جب تک وہ تھا تو اس نے ہاں کہا تو ہاں تھا، نہ کہا تو نہ کہا، یعنی ایسا درست جی۔ اب جب قائد نہیں رہا، رہنما وصال کر گئے ہیں، تو اب ہر بندہ اپنی طرف ایک صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ ایک تنظیم کے اندر ہزاروں لوگ با کرامت با صلاحیت الگ الگ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک قائد اور لیڈر کی آفاقیت کے سامنے بالکل سر جھکا کر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ لیڈر انتقال کر جائے، اس کے بعد اس تنظیم میں ہر بندہ اپنی جگہ پر خود ایک امام کا درجہ رکھتا تھا،
ذہن رکھتا ہے.
اب ان کا اکٹھا ہو جانا یہ بہت بڑی اس تنظیم کی کرامت ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں بتائیے؟
ورنہ یہ چاہیے تھا کہ ہر کارکن جو خود اتنی باصلاحیت رہ کر ایک باصلاحیت لیڈر کے نیچے کام کر رہا ہے، اور اس باصلاحیت لیڈر کی حیثیت ایسی ہے جیسے سورج ہے کہ ستارہ اپنی جگہ خود روشن ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا روشن ہے، لیکن سورج کے سامنے اس کی کوئی روشنی جاتی نہیں ہے.
لیکن وہ سورج ڈوب جائے تو پھر ہر ستارہ اگر چمکنے لگے تو پھر تو ایک کی بجائے 100 جماعتیں بن جائے. تو امام کے جانے کے بعد، لیڈر کے جانے کے بعد، ایسے مضبوط لیڈر کے جانے کے بعد کہ جس کی تنظیم میں ہر بندہ باصلاحیت ہو، اور اس کے بعد وہ تنظیم تقسیم نہ ہو، اور پھر اسی طرح جم جائے اور ایک شخصیت کو اسی امام کا نائب یقین کر کے جم جائے، تو مجھے بتائے وہ تنظیم کتنی خوش نصیب ہوگی. سمجھ گئے اس کو اس طرف پر؟ اب آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور سید عالم کی امت کا صدیق اکبر پر جمع ہونا. ہماری کتاب اٹھائیے، اصول کی جتنی بھی حسامی پڑھی آپ، اصول شاشی پڑھی آپ، توضیح تلوی پڑھی آپ، نور الانوار پڑھی آپ، اجماع کی بحث شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے. اصول فقہ شریعت کی چار دلیلیں ہیں،
توجہ ہے،
شریعت اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ کی کیا دلیلیں ہیں چار، پہلے قرآن، دوسری رسول اللہ کی سنت، تیسرا اجماع صحابہ، اور چوتھا جو ہے، یعنی تین وہ اصل ہے، یہ اس کی فرع ہے، ترتیب کے اعتبار سے اصل کہا گیا کہ قیامت تک اسلام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان تینوں طبقوں کو بنیاد بنا کر قیاس اور اجتہاد کی صورت کو آگے چلانا. یہ چار دلیلیں ہیں شریعت کی.
کوئی لفنگے والی بات نہیں ہو رہی ہے، تعلیم کی بات ہو رہی ہے آپ سے، اور وہ بات ہو رہی ہے کہ جو آپ 10 سال بھی مدرسے میں پڑھ کر جو سمجھیں گے نا، تو وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں آپ سمجھ رہے ہیں. آپ
اب آپ توجہ کیجئے، شریعت کی دلیلیں چار، اس میں سے تیسری ہے اجماع. اجماع کا معنی ہے کسی ایک بات پر سارے لوگوں کا جمع ہو جانا. ایک میں بتا رہا ہوں، ہمارے اصول کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد، توجہ کرنا میرے دوست، سرکار کے وصال کے بعد اس امت کی سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑی عزت اللہ کی طرف سے یہ ہوئی کہ بعد وفات مصطفیٰ، بعد وصال مصطفیٰ، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، توجہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد اس امت کا آ کر ایک نظریے پر جمع ہو جانا، یہ اس امت کی سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑی عزت کے اندر اس کو شمار کیا گیا ہے، اور یہ دلیل قرار پائی ہے. کیا قرار پائی بولیے؟ اب میں آپ کے سامنے اصول کی عبارت پڑھ دیتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا. ہمارے علماء نے لکھا، فصل، اجماع ہاذی الامہ بعد ما توفیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فروع الدین، حضور کے وصال کے بعد اس امت کا فروع دین پر جمع ہو جانا، حجت موجبت للعمل بها شرعا کرامت لہذی الامہ. کیا معنی اس کا؟ فرمائے اس امت کا اجماع، اس امت کا اجماع رسول کے، اس امت کا اجماع رسول اللہ کے وصال کے بعد فروع دین میں ایسی حجت ہے، ایسی دلیل ہے جس کے ساتھ عمل کرنا شرعاً واجب ہے، اور یہ اس امت کا اعزاز ہے. اس امت کا اجماع جو سب سے پہلے ہوا، یہ ایسے ہے جیسے قرآن ہے، اور اس امت کا سب سے پہلا اجماع حضور کے وصال کے بعد جو ہوا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کی، بولیے، خلافت پر ہوا. آپ کو حضور کا نائب سنا گیا، ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹا، ایک شخص بھی، بولیے، پیچھے نہیں ہٹا. اور یہ سب کا حضرت ابوبکر پر جم جانا، توجہ کرنا، جم جانا، یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ خدا نے یہ کہا تھا، اللہ نے یہ فرمایا سورہ المائدہ میں، سرکار کو یہ غم لگا ہوا تھا کہ میں مزار میں جاؤں گا تو اللہ کے دین کا ہوگا کیا، شک نہیں تھا، احساس ذمہ داری کا غم، احساس ذمہ داری کا غم کہ یا اللہ کیا ہوگا، تو اللہ نے تسلی دی، محبوب غم نہ کر، یا ایھا الذین، حضور کو یہ غم لگا ہوا ہے کہ لوگ پھر تو نہیں جائیں گے، ان کو سنبھالے گا کون؟ اور اتنا بڑا منصب جو حضور کا نائب بنے، اس پر آئے گا کون؟ اور پھر لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے ایسے جیسے حضور کے ساتھ جڑتے تھے. اتنا خلوص، اتنی محبت، اتنی وافدگی، اتنی وفاداری جیسے رسول اللہ کے ساتھ رسول ہونے کی حیثیت سے تھی، اس کے ساتھ وہ ساری وفاداریاں رسول اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور سے تو اس لیے تھی کہ اللہ کا حکم ہے، اب اتنی وفاداری کہ جیسے وہ حضور کے ساتھ بیٹھ کر اندھیرے میں بھی اس میں خیانت نہیں کرتے، تو اب ضرورت تھی ایسی جانشین کی کہ اس کے ماننے والے اتنا دل سے، اتنی سنجیدگی سے اور اتنی وفاداری سے اس کو مانے جس طرح انہوں نے حضور کے سامنے بات سن کر پیٹ پیچھے چوری نہیں کھائی اور دین جم گیا، اس طرح اس کے ساتھ بھی چوری نہ کھائیں تاکہ دین قیامت تک کے لیے امت کے لیے اسی طرح ہے جس اسی شکل میں ٹرانسفر ہو جائے. اور پھر وہ بندہ ہو بھی اتنا جرت مند، اتنا مخلص، اتنا پابند شرع، اتنا پرہیزگار کہ جب وہ رسول کی کرسی پر بیٹھے، میں نے کہا مرزے جو رسول کے منبر پر بیٹھ کر نبی نہ ہوا، رسول کے ظاہر اور باطن کا پرتو بن کر نبی نہ ہوا، نبی بننا ہوتا خدا کی قسم یہ بات کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اگر حضور کے بعد نبی بننا ہوتا تو سارے قرائن آ کر ابو بکر کی ذات پر جمع ہو رہے ہیں. سر ضرورت بھی جمع ہو رہی ہے کیونکہ جو پہلے سٹیپ میں جو سنبھالے گا، دشمن اپنی جگہ پر ہے، لوگ جو ایمان لائے وہ اپنی جگہ پر ہے، لوگوں کو ان کے دلوں کو جوڑ کے رکھنا، ان کے معاملات کو جوڑ کے رکھنا. دیکھیں جیسے میں کلرز کروں گا، جیسی حضرت سرکار نے مثال فرمایا حضرت عمر جیسے شخص کو جذبات میں حال یہ تھا کہ آپ تلوار کھینچ کر نکل آئے، فرمایا جس نے کہا نا حضور کا وصال ہو گیا ہے میں اس کا سر اتار دوں گا. سرکار کے وصال کا غم، صحابہ کرام نے اپنے باپوں کا سر حضور کی عزت کے لیے اتارا تھا، ان کے نزدیک سب سے بڑی ذات رسول اللہ کی تھی. حضرت عمر اپنے ماموں کا سر، ماموں کتنا پیارا رشتہ، ماموں کا سر اتار کر آئے، حضور یہ آپ کے خلاف بک بک کرتا تھا. ابو بکر صدیق نے اپنے بوڑھے باپ کو تھپڑ کھینچ کے مارا کہ تم نے کس طریقے سے سرکار کے بارے میں بات کی. سرکار نے فرمایا ابو بکر باپ کو مارا تو نے؟ فرمایا حضور کے آپ کے خلاف بات کر رہے تھے، تلوار قریب ہوتی سر اتارتا. اب آپ دیکھیے اس مقام پر لوگوں کو عقیدت ہے صحابہ کو حضور سید عالم کے ساتھ، توجہ ہے آپ کی، عقیدت ہے. اب حضور نے پردہ فرما لیا، اس میں لمبا میں کیا کروں، وقت یہیں پر نپٹ رہا ہے میرے دوستو، کہ حضرت عمر جیسا بردبار اور مضبوط آدمی کہ پتھر کو کوئی توڑ سکتا ہے عمر کے ارادے کو نہیں توڑ سکتا، پہاڑ کو کوئی ہلا سکتا ہے عمر کو نہیں ہلا سکتا، ایسا مستحکم اور ایسا مستقیم المزاج اور ایسا راسخ اپنے نظریے میں وہ ہل گیا اور انہوں نے تلوار کھینچ دی اور ایسا معاملہ ہوا. فرمایا اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں سر اس کا اتار دوں گا، مجھے بتاؤ جب حضرت عمر جیسے کا یہ حال ہے، کوئی صحابی بے ہوش ہو گیا، کوئی کیا ہوا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے باغدور سنبھالی اور ایک خطبہ دیا، لوگ اس نظریے پر آ کر جم گئے، اس بات کو ایکسپٹ کر دیا. تو یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ محبوب گھبرانا نہیں، غمرہ کرنا، تو اگر ہمارے قرب میں آ بھی گیا تو اس دین کو آگے کیسے چلائیں گے. اللہ نے فرمایا یہ جس طرح تجھے لا کر پھیلانا ہم نے اپنے ذمہ لیا تھا نا، اس طرح جب تم مزار میں آئے گا نا محبوب، تو پھر تیری عزت کے نفاذ کے لیے، تیری شریعت کے نفاذ کے لیے بندہ بھی ایسا لاؤں گا. بندہ بھی ایسا لاؤں گا کہ اس کی شان کے لیے پھر کسی ملا کی تقریر کی حاجت نہیں، قیامت تک میری قرآن کی آیتیں اس کا سہرا بنیں گی. پھر سبحان اللہ، اب ایسا تھوڑی افضل کہا ہم نے، ایسی افضل کہہ دیا. اب سنیے آگے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، سنایا حضور کو جا رہا ہے، تسلی ایمان والوں کو دی جا رہی ہے. یہ لاڑک اور پیار کا انداز ہے، غمگین حضور ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے یا الذین آمنو ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ،
جب تمہارے دین کو چھوڑ کر لوگ بھاگنے لگ جائیں گے نا تو ڈرنا نہیں. فسوف یاتی اللہ بقوم, اللہ ایک جماعت لے آئے گا خود,
اللہ ایک جماعت. سورہ المائدہ, سورہ المائدہ قرآن ختم ہونے والی صورتوں میں سے, جب قرآن کا نزول ختم ہوتا ہے 23 سال عرصے کا, جب قرآن ختم ہو رہا ہے آخری صورتیں
جو میرے آقا کے سینے پر اتری, سورۃ النساء, سورۃ المائدہ, سورۃ التوبہ,
یہ صورتیں جو آخری ہے, یہ نہیں کہ اس کے بعد نظام, یہ آخری دستور اتر گیا ہے, اسلامی ریاست کھڑی ہو گئی ہے, احکام اتر گئے. ریاست نہیں بنی تھی تو صرف عقیدے کی باتیں ہو رہی تھی, ریاست آ گئی تو اب ریاست, پانی پینے کے مسائل, معیشت کے مسائل, اولاد کے مسائل, عورتوں کے مسائل, بچوں کے مسائل, یتیموں کے مسائل, جہاد کے مسائل, قیدیوں کے مسائل, حدود اب آنا شروع ہوا. اب جب ساری ریاست بھی کھڑی ہو گئی, ریاست مل گئی, ریاست پر پورا نظام ریاست, اس کا آئین قرآن کی صورت میں کھڑا ہو گیا, اب وہ آئین دینے والا اب رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہا ہے, تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ دین کو ختم کرنے کے لیے نہیں اتارا تھا ہم نے, جس قوم کو تو نے تیار کیا نا حبیب, ان میں سے چن کر لاؤں گا میں, اور ایسے کو لاؤں گا اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہوگا, اللہ اس سے پیار کرتا. بولے سبحان اللہ. یقین نہ آئے نا تو مولا مرتضیٰ کا خطبہ سن لیں آپ. چلیں,
یہ آیت صدیق اکبر کی خلافت کا سہرا ہے. مرتدوں کو نپٹایا کس نے؟
حضرت ابو ہریرہ نے ایک جملہ کہا, سنیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, خدا رحمت اتارے ابو بکر پر, ابو بکر نہ ہوتا تو حضور کے وصال کے بعد دین ختم ہو جاتا. ایک صحابی نے کہا, ابو ہریرہ بات کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا, خدا کی قسم صحیح بات کر رہا ہوں, سرکار کے وصال کے بعد ایسی سنسنی خیزی تاری ہو گئی کہ ہمت والے لوگ غم میں نڈال پڑے ہیں, آدھے مدینے کے لوگ کھڑے ہو گئے, ہو جب نبی نہیں رہے تو ہم کیا کلمہ پڑھیں؟ انہوں نے کہا, جی ہم کیا زکات دیں؟ ادھر سے جو جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر اسلام کا بغض رکھا تھا, انہوں نے اپنے نمائندے چھوڑ دیے کہ جو اس تنظیم سے بغاوت کر رہا ہے اس کو خریدنا شروع کرو, اور اس کو کہو بالکل کھڑے رہو. اور اسی طریقے, کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ وہ, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, اگر ابو بکر نہ ہوتا, توجہ ہے آپ کی, میں ان کا جملہ سناتا ہوں آپ کو, وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق, اللہ کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے, اور اللہ جو مستحق عبادت ہے, اگر حضرت ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی. ان سے کہا گیا, یہ کیسی بات آپ نے کر دی؟ انہوں نے کہا, جناب سرکار کے وصال کے بعد, لمبا نہیں کرتا, تاریخ آپ جانتے ہیں, جتنے فتنے کھڑے ہوئے تھے, یہاں تک کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے مشورے کے اندر ایسے ہو گئے کہ حضرت اسامہ بن زید کو جو حضور نے بھیجا تھا, صرف ضرورت مند ہے, لیکن لیڈ کوئی کرے نا, گھر میں 10 بھائی ہو, ہر جگہ ایک شیر ہو, لیکن آواز ایک لگائے تو سب کھڑے ہو جائیں, لیکن سب اپنی جگہ پر ہیں, احساس ذمہ داری میں ہے, ہر بندہ کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے, کیا کریں کیا کریں کیا کریں, اور اس میں دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. اس وقت ایک حاکم, ایک لیڈر, ایک امیر کی ضرورت ہوتی ہے. سب مخلص تھے, سب ضرورت مند تھے, لیکن ایک کے پاس آ کر اپنی طاقت کو یوٹیلائز کیسے کریں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ سارے لوگ, یہاں تک صحبت نیت آ گئی کہ کہا حضرت عمر نے کہ ایسا کریں, حضرت ابو بکر کو کہا, خلیفہ تو بن گئے, ایسا کریں یہ اسامہ جو چلے گئے نا ان کو واپس بلائیں, ان کے لشکر کو واپس بلائیں. حضرت ابو بکر نے کہا, میں کیسے بلاؤں؟ سرکار نے تو اپنی وفات شریف کے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اسامہ جائے گا اور اپنے باپ کا بدلہ لے گا ملک شام کی طرف, اور رسول اللہ کے بھیجے ہوئے لشکر کو میں کیوں بلاؤں عمر؟ حضرت عمر کہنے لگے, یہ حضور ان کے ساتھ خالد ہیں, ان کے ساتھ فلاں ہیں, اتنے بڑے بڑے لڑنے والے وہاں چلے گئے, ارے ان کو بعد میں نپٹائیں گے, پہلے جو ہمارے اندر جو اختلافات کھڑے ہو گئے, مدینے کو سیکیور کرو, ریاست کے لیے کیپیٹل کو سیکیور کرو. بات بالکل ٹھیک تھی. صدیق اکبر کتنے نرم دل آدمی ہیں, کھڑے ہو گئے, فرمایا, عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا, سنا ہے کہ تو ہاتھوں سے پتھر توڑ دیتا تھا, اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اسامہ کو کیسے بلاؤں؟ سن عمر, سنو, صحابہ کو کہا ممبر پر, سنو, اسامہ کو اس لیے بلاؤں کہ اس کے سپاہی, اس کے لشکر کو اپنے ساتھ ملا کر میں ان کے ساتھ لڑوں. فرمایا, اس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے, یہ دیکھیں نیابت کا حق. فرمایا, اس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے, اور رسول اللہ کے بھیجے ہوئے کو ابو بکر کبھی نہیں بلا سکتا, اس لیے کہ رسول سب جانتے تھے, انہوں نے بھیجا ہے تو میں نہیں بلا سکتا, تم میرے ساتھ نہ آؤ تو نہ آؤ. ابو بکر خود, سنیے, ابو بکر خود تلوار اٹھا کر ان منکرین زکات کے خلاف, اس جھوٹے مدعی نبوت یمامہ کے شیطان مسلمہ قذاب کے خلاف نکلے گا. یہاں تک کہ اگر مدینے کے جنگلوں کے بھیڑیے آ جائیں, اور ابو بکر کے جسم کو پھاڑ دیں، ابو بکر مر تو جائے گا لیکن وہ جہاد کے لیے تلوار نیام میں واپس نہیں لے گا، اور جب تک ان سے ایک بکری کا بچہ بھی زکات کا ان کے پاس رہا اور جس طرح یہ رسول اللہ کو دیتے رہے ان کو اب بھی دینا ہوگا، اس لیے کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے زکات فرض ہے۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، فرمایا آپ کی اس بات نے میرا شرح صدر کر دیا ہے، اب وہی ہوگا جو آپ کہیں گے۔ اور فیصلہ ہوا، فیصلہ ہوا، 2 سال 2 مہینے کی حکومت، 9 مرتد فرقے، مسلمہ قذاب اس وقت کا طوفان تھا، اس سے لڑنے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ صدیق اکبر نے 9 مرتدوں کو، منافقین کو ختم کر کے اپنے وصال سے پہلے اسلام کو، دین کو، زمین اسلام کو ایسا صاف کر کے عمر کے ہاتھ میں دیا جیسا صاف کر کے رسول اللہ نے ابوبکر کو دیا تھا۔ میرے دوستو بزرگو، وقت مختصر تھا، معذرت چاہتا ہوں آپ کے سر پر اگر آواز بھاری لگی ہو تو، کیونکہ وقت مختصر تھا اس لیے جلدی میں نے یہ باتیں ساری کی آپ کے ساتھ۔ یہ حقیقت ہے، وفادار لوگ ہو تمہیں وفادار پتا ہونے چاہیے، وفادار لوگ ہو وفادار پتا ہونے چاہیے۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر ابو بکر صدیق اس وقت تلوار نہ اٹھاتے، ایک تو خلافت کا فیصلہ، اور قرآن نے کیا کہا تھا، جب لوگ مرتد ہوں گے تو میں بندے لاؤں گا، یہ آیت ابو بکر پر بالکل فٹ آئی۔ حضرت مولا مرتضیٰ کے بچوں کے قدموں پر ہماری زندگیاں قربان ہیں، کوئی ہمیں حضرت مولا مرتضیٰ کی محبت نہ سکھائے، فضیلت بتائے ہم اس کے ہاتھ چومیں گے۔ بندہ جب تک زندہ ہے اہل بیت کی فضیلت سنے گا، اس لیے کہ اہل بیت کی فضیلت سننا غذا ہے ایمان کی۔ جو علی المرتضیٰ سے، حضور نے فرمایا علی ابھی مولا کا یوم تو آنے دو، توجہ، ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، علی کے لیے سچ اتنا ہے۔ ہاں ہاں، اتنا سچ ہے، سنیے، حضور نے فرمایا علی ایمان کی نشانی ہے، مومن کا کلمہ داڑھی ٹوپی سے نہیں علی کی محبت سے پہچانا جائے گا کہ واقعی میں یہ کلمہ سچ پڑھ رہا تھا یا یہ کلمہ جھوٹ پڑھ رہا تھا۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے وہ غلام ہیں کہ آپ کی محبت کو ایمان کی شرط قرار دیتے ہیں، لیکن اس تمام باتوں کے ساتھ جو مولا کا خود عقیدہ تھا، مولا کا خود عقیدہ تھا، توجہ ہے، جو مولا کا خود عقیدہ تھا۔ میں بتاتا ہوں، قرآن نے شرط لگائی تھی حضور کے نائبین کی کہ وہ مرتدوں کے خلاف لڑیں گے، اور وہ امن نافذ کریں گے۔ سرکار مولا مرتضیٰ کی خلافت حق ہے، خارجی ہمارے نزدیک درست نہیں جو آپ کی خلافت پر سوال کرتا ہے۔ مولا مرتضیٰ کی خلافت، خلافت راشدہ، میں نے ابھی پڑھ دی اپنے بزرگ کی جانب سے، خلافت راشدہ ہے، اور انہوں نے رسول اللہ کی نیابت کا حق ادا کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی کی خلافت حق ہے، لیکن آپ کے دور میں مرتدوں سے جہاد نہیں ہوا۔ قرآن نے جو رسول اللہ کے نائب کے لیے شرط لگائی تھی مرتدوں سے جہاد، وہ ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا۔ اس سے بڑی دلیل کا مطالبہ کیا کرتے ہو؟ توجہ، خارجی اسی بات کو بنیاد بناتا ہے اور حضرت علی کی خلافت کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خارجی کہتا ہے کہ خلافت کی دلیل یہ تھی کہ وہ مرتد کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، علی کے دور میں تو کوئی مرتد نہیں ہوا۔ اہل سنت اس کے 100 جوابات دیتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو حق تسلیم کرتے ہیں۔ خلافت ہونے میں حضرت ابوبکر کی طرح، وہ خلافت اسی طرح شریف اور نفیس ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی کی خلافت اسی طرح ایک درجے کی نفاست والی ہے، شرافت والی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ نے فوراً متصل آنے کی بات جو کی کہ محبوب، جب لوگ تیرے بعد دین سے پھرنے لگیں گے تو پھر چنے گا خدا، خود لائے گا خود۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آپ دیکھیے، 9 کے قریب مرتد فرقوں کو آپ نے ختم کیا، اس میں 6 سے زیادہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا، پورا یمن قبضہ ہو گیا تھا۔ آپ ہماری پرانی تقریر نیٹ پر جا کر دیکھیں، جو مسلمہ کے ساتھ جہاد، پورا یمن بغاوت کا، یمن کو چھوٹی جگہ تھی، وقت میرے پاس نہیں، ورنہ مسلمہ قذاب 7 ستمبر کو دن رہا تو انشاءاللہ میں کچھ بتاؤں گا آپ کو کہ کس طریقے کا یہ مارکہ تھا۔ اس سے لڑنا مذاق تھا؟ حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن اس جہاد میں تھے، حضرت فاروق اعظم کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب اس جہاد میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عمر روئے، فرمایا میرا بڑا بھائی ایمان بھی پہلا لایا، شہید بھی پہلا ہو گیا۔ زید بن خطاب حضرت عمر کے بڑے بھائی اس جہاد میں شہید ہوئے ہیں.
حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کے گریبان کو پکڑا کہ تو چچا کی مدد کے لیے گیا کیوں نہیں؟ رو رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو ہواؤں کی طرح آگے جا رہے تھے اور وہ مسلمہ کو تلاش کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس غزوے میں تھے, جہاد میں تھے. حضرت عبد الرحمن حضرت ابو بکر کے بیٹے وہ اس میں تھے, زید بن خطاب اس میں تھے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, مسلمہ نے اپنے لیے باغ بنایا ہوا تھا اور اس کی دیواریں آسمانوں کو چھوتی تھی. جب اس نے دیکھا, پہلے اس نے مسلمانوں کے دو لشکروں کو پسپا کر دیا تھا. حضرت ابو بکر نے پیچھے حضرت خالد کو بھیجا. خالد بن ولید کے زبردست دانائی اور ایسی حکمت عملی جنگ کی تھی کہ انہوں نے مسلمہ کو پیچھے دھکا دیا. مسلمہ اس وقت کے سب سے بڑے بہادر لوگوں کو لے کر کھڑا تھا, اس سے لڑنا انتہائی مشکل تھا, لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے اپنی جنگی حکمت عملی کے ذریعے اس کو چونکایا, اس کو تھوڑا سا گمراہ کیا, اس کی توجہ ہٹائی. وہ ان کو کہا کہ بس لشکر آ رہا ہے, آپ نے لشکر کو بانٹ دیا. وہ نفسیاتی مار کھا گئے تو مسلمان غالب آئے, ورنہ اتنا بڑا لشکر لے کر اللہ اکبر وہ جھوٹا نبوت کا مدعی آیا تھا جس طرح آج پورے یورپ کو لے کر مسلمانوں پر آ رہا ہے. توجہ ہے آپ کی. حضرت میں ایک جملہ کہتا ہوں اور بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ مسلمہ نے جب دیکھا میں مارا جاؤں گا تو وہ اپنے باغ میں گھس گیا, اس کا باغ جس کو وہ حدیقت المدینہ کہتا تھا, اور کھجور کے باغات تھے, بڑی بڑی اونچی دیواریں تھیں, اس میں کا دروازہ بند کرو. اور اپنی فوج کو اس نے اندر کے صحابہ باہر رک گئے. ایک صحابی کہنے لگے اندر کیسے جائیں؟ انہوں نے کہا مجھے اندر پھینک, مجھے اندر پھینک, آؤ مجھے اندر پھینک. اور یہ وقت ہے غزوہ ہند کی تیاری کا, اس کے لیے آپ کو یہ موضوعات سننے پڑیں گے. کشمیر کی آزادی کے لیے سننے پڑیں گے, کشمیر کی ماؤں بہنوں کی صدا کے لیے سننے پڑیں گے. افواج پاکستان, خدا سیدنا صدیق اکبر کے صدقے تمہیں سلامت رکھے, ہم تمہارے قدموں میں ہیں, ابھی طلب کرو تو انشاءاللہ صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں. کشمیر اور بقائے پاکستان جو اسلام کی جنگ ہے اس کے لیے الحمدللہ ہر ابو بکر کا دیوانہ جان دینے کے لیے تیار ہے. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, پاکستان. توجہ کریں, یہ اس لیے واقعات سنائے جاتے ہیں اس کان سے سن کر اس کان سے نہیں, اب وقت آیا اس کو یوٹیلائز کرنے کا, اب وقت آیا ہے اس کو آزمانے کا. صحابی رسول کہنے لگے بیٹا میں تجھے اندر کیسے پھینکوں؟ وہ تو اندر ان کے کئی سو لوگ ہیں, اندر پھینکوں گا؟ انہوں نے کہا میں بھلے مر جاؤں لیکن دروازہ کھولوں, کیونکہ آج مسلمہ بچ گیا نا تو یہ اگلا حملہ مدینے پر کرے گا, کیونکہ یہ بڑا ظالم شخص ہے, آج میں مر جاؤں لیکن میں دروازہ کھولوں گا. ان کو باقاعدہ جب اوپر سے پھینکا گیا, دو دفعہ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر دھڑام سے گرے, بہت بری طرح اونچی دیوار سے. تیسری دفعہ مطلب پھینکا گیا تو وہ گرے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا, دروازہ کھولا اور صحابہ اندر داخل ہو گئے. مسلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کی جو جنگ ہوئی ہے, تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائیں گھٹنے تک خون تھا. بدر جنگ ہے, بالکل حق ہے, ہر جنگ ہے اپنے محاذ پر خوبی رکھتی ہے, لیکن جتنی گھمسان کی جنگ اس منکرین ختم نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی, عرب کے اندر اتنی خطرناک جنگ کبھی ہوئی نہیں تھی, گھٹنوں تک خون تھا. اور حال یہ ہوا کہ جب مسلمہ مار دیا گیا تو اللہ نے فرمایا تو محبوب گھبرانا نہیں, مرتد بڑے بڑے آئیں گے لیکن لاؤں گا میں تیرا سچا نائی. حضرت ابو بکر صدیق یقیناً اس میں سرکار مولا مرتضیٰ آپ کی پشت پر کھڑے ہیں, فاروق اعظم آپ کی پشت پر کھڑے ہیں, لیکن لیڈر لیڈر ہوتا ہے نا, سید القوم, سید القوم یہ صحرا تو لیڈر, ساری فوج لڑتی ہے لیکن صحرا چیف آف آرمی سٹاف ہی کو پہنایا جاتا ہے, لیڈ وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سارے سلسلے کو لیڈ حضرت سیدنا صدیق اکبر کر رہے ہیں, صدیق اکبر کے وزیر اور خاص دست راست اور مشیر خاص اسد اللہ الغالب مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ, بولیے سبحان مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا, اب دیکھیں میں نے اصول کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی, اب تھوڑا سے جو چند منٹ رہ گئے میں بات کو سمیٹتا ہوں اور حضرت علی سے آپ سن لیجئے, حضرت علی سے آپ سن لیجئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ کون تھے. یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ آپ سنیے, میں یہاں پر یہ بات جلدی سے پڑھ دیتا ہوں جو عقیدہ آپ کو یاد ہو جائے. سد الشیا فرماتے ہیں افضل کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ عزت اور منزلت والا. حضرت ابو بکر افضل ہے,
ہر صحابی کو جزوی فضیلت ملی ہے، لیکن اس کا علی الاطلاق اطلاق جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق پر ہوتا ہے. افضل کا یہ معنی ہے، جیسے حضرت ابو بکر افضل ہے، آپ کہیں گے جس کا کیا معنی ہے؟ توجہ سنیے، بالکل آپ لائن میں لگے ہوئے تھے، اب کھڑکی کھلنے والی ہے، اتنا دیر آپ نے انتظار کیا ہے. افضل کے یہ معنی ہے، اور یہ میں صرف اہل سنت کو بتا رہا ہوں، مناظرے کے لیے نہیں، مباحثے کے لیے نہیں، جھگڑے کے لیے نہیں، اپنا عقیدہ سیکھیے اور مطمئن رہیے. ٹھیک ہے جی، غور کیجیے. افضل کے یہ معنی ہے، لیکن جو باتیں میں کر رہا ہوں، سنیوں کی دلیل ایسی نہیں تھی کہ سنیوں نے صرف لالی پاپ دیا، سنیوں کی دلیل وہ تھی کہ جس کو توڑ بھی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ یہ قرآن کی دلیل تھی نا، جو میں نے وضاحت ابھی آپ کے سامنے کی ہے، یہ قرآن کی بات تھی. کس کی تھی بولیے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لینا، اس سے بڑی ابوبکر کی بزرگی کیا ہے؟ مدینے میں بیعت ہوئی ہے، تبوک میں نہیں ہوئی. مدینہ سارا اہل بیعت کا عاشق ہے، مدینے سے تو یزید بھی ڈرتا تھا کہ مدینے میں حسین کو کچھ نہ کرنا. میں نے کہا بیعت مکہ میں نہیں، مدینے میں ہوئی ہے، اہل بیت کے عاشق. میں نے کہا اہل بیت کے عاشق نے تو بیت کی ہے. نہیں سمجھ رہے میرے جملہ؟ پھر آپ نہیں سمجھتے تو پھر مجھے وہ بات کرنی پڑتی جو نہیں کرنا چاہتا ہوں میں. بیت نجد میں نہیں ہو رہی، بیت مکہ میں نہیں ہو رہی، تبوک میں نہیں ہو رہی، بیت مدینے میں ہو رہی ہے. انصار سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی نے ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہا ارے علی تمہیں تو حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا لی مولا، کیونکہ جس چیز کے لیے کہا اس کو صحابہ نے سب مانا، جہاں کے لیے کہا سب مانا، ہم نے بھی مانا. ہم نے ایک دفعہ ایک صحابی، کوئی ایک روایت وہاں سے یہاں سے لے آؤ، نہیں کہا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جب بات چلی، جو دلیلیں جو سامنے آئی، اور حضرت علی خود اس بات کو جانتے تھے. اب آپ سنیے، اس کو یوں سمیٹتا ہوں، حضرت مولا مرتضیٰ کو جب عبد الرحمن بن ملجم نے معاذ اللہ زخمی کیا تھا، حضرت علی جب زخمی ہوئے تھے اپنے دور خلافت میں، تو آپ کو جب زخم لگا، اور وہ ملعون ابن ملجم جس نے آپ کو زخم لگایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، سب سے بڑی دہشت گردی. اسلام ہمیشہ دہشت گردی میں رہا ہے، یعنی دہشت گردی کے واقعات اس پر ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں، مسجد نبوی کیپٹل کے اندر مسلمانوں کے امیر کو آ کر یہودی نے شہید کر دیا، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کا ایمان، جان، روح، آپ کو کوفے کی جامع مسجد کے اندر شہید کیا، توجہ ہے؟ اور جبکہ ان کا نظام آپ دیکھیں، ان کے نظام میں یہودی بھی پل رہا ہے، عیسائی بھی پل رہا ہے، غیر مسلم بھی پل رہا ہے، ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ ہیں، نظام بھی محفوظ ہے، تو دہشت گردی اسلام نے کبھی نہیں کی. انتہا پسندی، کیونکہ دہشت گردی وہ کرتا ہے جو قلیل ہوتا ہے، اسلام تو ہمیشہ سے آفاقی ہے. جس کی ریاست نہ ہو وہ دہشت گردی کرتا ہے بھائی، اور جس کا اپنا گھر ہو وہ گھر میں دہشت گردی کرے گا. توجہ ہے آپ کی؟ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان میں پاکستانی دہشت گردی نہیں کرتے، وہ تو خارجیوں کو باہر سے ایڈیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ملک ہمارا نہ ہوتا خدا نہ کرے، تب کوئی جوان کوئی حرکت کرتا تو سمجھ میں آتا. یہ ملک تو سب جانتے ہیں کہ، اور جو لوگ رہتے ہیں ان کو ہر بچے کا اعتراف ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہجرت کی تھی، ہمارے ماں باپ نے دو قومی ایک نظریے کی جد وجہد کی تھی. تو کون اس میں دہشت گردی کر سکتا ہے؟ تو نہ پاکستانی دہشت گرد ہے، پاکستانی دہشت گرد بولیے، ان کے تانے بانے آگے اگر کسی کے ساتھ جا کر مل جائیں تو الگ مسئلہ ہے، کوئی کنان بن جائے تو الگ مسئلہ ہے، کوئی کنان بن جائے الگ مسئلہ ہے. لیکن سنیے میرے دوست، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور میں بات یہاں سمیٹ رہا ہوں، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا، تو جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور آپ سے کہنے لگے آپ خلیفہ بنا دیجئے فوراً. وہی بات آ گئی نا، کہ جب خلیفہ انتقال کرے گا، حضرت علی کا وصال ہو جائے گا، تو پھر وہی بات آ جائے گی جیسے حضور کے وصال کے بعد ہے، کہ پھر لوگ کس پر جمیں گے؟ تو کہنے لگے کہ حضور آپ جو ہے نا، آپ جلدی اپنا نائب بنائیے، کیونکہ آپ اس وقت مسلمانوں کی ریاست اتنی وسیع ہے کہ جو 30 لاکھ مربع میل سے آگے نکل گئی ہے، 3 بڑے اعظم آ چکے ہیں، اور آپ پوری ریاست کے، پوری ریاست اسلامیہ کے سربراہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور آپ زخمی ہوئے، اللہ آپ کو صحت دے، اگر آپ وصال کر گئے تو کچھ وصیت تو کر جائیں، تاکہ ہمارے درمیان اختلاف نہ ہو جائے، آپ ایک رائے تو دے جائیں. اگر آپ خلیفہ نہیں بناتے تو کوئی رائے تو دے جائیں کہ آپ کا کیا ووٹ ہے، جب ہم آپس میں الیکشن کریں تو آپ کی رائے کی ترجیح ہوگی، کیونکہ آپ رسول اللہ کے اتنے قرب میں ہیں کہ اس وقت جس وقت آپ موجود ہیں روئے زمین پر آپ سے افضل کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے صحابہ اس وقت تھے، لیکن وہ تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفش بردار تھے، جوتے اٹھانے والوں میں سے. جس وقت مولا زخمی ہوئے اس وقت روئے زمین پر حضرت علی کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا. جس طرح کے امام حسین جس وقت تھے اس وقت روئے زمین پر امام حسین کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا. توجہ ہے، آپ رائے دے دیں تاکہ پھر جب ہم کسی کو نائب بنائیں آپ کی سیٹ پر لائیں تو آپ کی رائے کی ایک ویلیو ہو. تو حضرت علی مرتضیٰ نے کیا کہا، ذرا توجہ سے سنیے اور اس سے حضرت ابوبکر کی منقبت آپ دیکھیے. حضرت علی مرتضیٰ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ قال قیل علی علی ابن ابی طالب، توجہ ہے، کہا گیا حضرت علی ابن ابی طالب سے، اور جو سامنے بیٹھے نا وہ ڈھیلے نہ ہوا کریں. میں نے پہلے کہا آپ تھک گئے چکر لگا کر آ جائیں، کوئی جملہ نہ کہیں لیکن چہرے پر تازگی رکھیں. کوئی چیخنا چلانا موضوع نہیں، نہ لمبی تقریر ہے، لیکن یہ سبق کہاں سیکھیں گے ہم اور کب سیکھیں گے ہم؟ لڑنے کے لیے، بھڑنے کے لیے نہیں، اتحاد کے لیے. جب آپ اپنا نظریہ سیکھ لیں گے نا تو اگلے کی بک بک سے آپ الجھیں گے نہیں. اذا خاطب الجاہلون قالوا سلام، جائیں چلیں. تو سمجھا ہی نہیں ہم کو، جیسا کل میں نے کہا تو نے توحید ہی نہیں سمجھا، شرک شرک کر رہا ہے. توحید سمجھ جاتے تو شرک کے فتوے ذرا سنبھل کر دیتے آپ. تو آپ نے خلافت ابی بکر کو سمجھا ہی نہیں اور آپ ٹینٹیں کر رہے ہیں. تو ہم نے کوئی لڑنا نہیں ہے آپ سے، اپنی اپنی راہ لیں بھائی، اپنی اپنی راہ لیں. لیکن اگر اپنا نظریہ نہیں سمجھیں گے آپ الجھیں گے. نظریہ سننے کے بعد آپ اتنے بردبار ہو جائیں گے کہ جو الزام آپ پر لگا رہے ہیں وہ آپ ہیں نہیں ایسے، تو آپ کو کیا کنفیوژن ہے. لیکن آپ بات جب نہیں سمجھیں گے تو آپ کہیں گے یار کہیں میری داڑھی میں واقعی میں تنکا تو نہیں ہے، ایسا نہ ہو جائے. تو اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ بات کو آپ سنیے میرے دوستو. حضرت علی مرتضیٰ سے جب کہا گیا، اور بات میں تقریر کا بالکل ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے اور میں سیدنا صدیق اکبر پر چل ہی نہیں پایا، اب تو صرف بات افضلیت کی موضوع پر ہی چل رہی ہے. لیکن میرے دوستو ذرا جلدی سنیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے جب کہا گیا حضور آپ اپنا خلیفہ بنائیے، تو فرمایا الا تستخلفوا علینا، حضور کیا آپ ہم پر خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ زخمی ہے. یہ مستدرک کے اندر صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، زہبی نے اس کی توثیق کی ہے مستدرک کے اندر، اور امام زہبی نے اس کی توثیق کی ہے، بخاری مسلم کی شرط پر ہے. حضرت مولانا مرتضیٰ، توجہ ہے آپ کی، حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما استخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستخلفوا، فرمایا جب حضور نے خلیفہ نہیں بنایا، جب حضور نے خلیفہ نہیں بنایا تو میں کیسے خلیفہ بنا دوں؟ فرمایا ولیکن، لیکن گھبرانا نہیں، یہ نہیں سمجھنا تم کہ میرے وصال کے بعد، میری شہادت کے بعد یہ امت بڑھ جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہو. میں کسی کو خلیفہ تو نہیں بنا رہا، لیکن تم مجھ سے جو رائے کی بات کر رہے ہو نا، تو ایک رائے دیتا ہوں. رائے میں امام حسن کا نام نہیں لیا آپ نے. اب مولا حسن کتنے عظیم ہے یہ بھی سن لیں، اور سیدنا صدیق اکبر کتنے عظیم ہے یہ بھی سن لیں. مولا مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا میرے بیٹے حسن کو بنا دینا، توجہ ہے، یہ نہیں ابا انتقال ہو گیا تو پھر بیٹا سید ہے تو اسی کو خلیفہ بنا دو، نہ نہ، شرائط ہونے چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، ضابطہ ہونا چاہیے. سید صاحب ہونا باعث عزت ہے، گدی پر بیٹھنا اور چیز ہوتا ہے، اس کے شرائط ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں سرکار مولا نے نام نہیں لیا امام حسن کا، توجہ ہے آپ کی، غور کیجئے میرے دوستو. فرمایا ولیکن، لیکن میں رائے یہ ضرور دے دیتا ہوں کہ آئیں یرید اللہ بالناس خیرا، اگر اللہ رب العالمین جل وعلا تم سب کے لیے بہتری کا ارادہ اگر رکھتا ہے نا، فَسَيَجْمَعُهُمْ بَعْدِي عَلَى خَيْرِهِمْ، تو میرے بعد تمہیں جو تم میں سب سے بزرگ ہے نا اس پر تمہیں جمع کر دے گا. سنیے، کما، جیسے جمعہم بعد نبیینی بعد نبیہم علی خیرہم، جیسا ہمیں جمع کیا تھا نبی کے وصال کے بعد جو ہم میں سب سے بہتر تھا اس پر. تو میرے دوستو یہ دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے واضح طور پر اس بات کو ذکر کیا. مصنف عبد الرزاق کے، توجہ سننے، ابھی تقریر شروع نہیں، ہم سے آپ کو ابتدائی نظریے کا عقیدے کے جھلک سمجھائے، بس اس کو بھی اگر یاد رکھیں گے نا پھر بزرگ علماء آپ کے علاقوں میں اللہ ان کو سلامت رکھیں، مساجد ہیں اللہ ان علماء کو سلامت رکھیں، مدارس ہیں، پھر ان کی صحبت میں بیٹھ کر آپ تقریریں سنیں. اس کے بعد کا سبق وہ ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس 9 دن کا قریب ہے، تو ایک ایک صحابی رسول سے متعلق، کیونکہ یہ تو جیسا حضور سارے نبیوں کی جان ہے نا، اس لیے حضور کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے پہلے اصول سمجھانا پڑتا ہے. اسی طرح ابو بکر صدیق پر تقریر اس لیے مشکل ہے کہ ساری امت کی جان یہ ہے. یہ ساری امت کی، میرے دوست بزرگوں، جان ہے. اس لیے ان کے لیے یہ سارے نظریات بتانا ضروری ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے افضل ہونا اور اعلیٰ ہونا، اس کو امت مرحومہ نے ہمیشہ قبول کیا. ابو بکر صدیق، مصنف عبد الرزاق کا یہ حوالہ پڑھ رہا تھا، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. صاحب مصنف، جن کی کتاب مصنف عبد الرزاق، ان پر ایک تان آتا ہے تشیع کا، بہت بڑے مزے کی، کیونکہ بعض لوگ ایسی بھی ہیں نا کہ وہ ذرا آپ اہل بیت کی تعریف کریں تو آپ کو شیعہ کہہ دیں، اور ذرا صحابہ کی تعریف کریں تو کہتے یہ جو ہے وہ نسبی ہو گیا، خرجی ہو گیا، تو اس کو چھوڑیں آپ. لیکن آپ ذرا توجہ کیجیے اس پر. مصنف عبد الرزاق کے محدث، مصنف امام بخاری کے استاذوں میں سے ہیں، عبد الرزاق صاحب مصنف، ان پر ایک الزام تھا کہ وہ تشیع ہیں، یعنی حضرت مولا مرتضیٰ کا بڑا ذکر کرتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا ابو بکر عمر کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ افضل ہیں. کہنے لگے وہ کیوں افضل ہیں؟ وہ کہنے لگے جی میں تو دل علی کو دے بیٹھا ہوں. سنیں جملہ ذرا سنیں، فرما دل علی کو دے بیٹھا ہوں اور علی کہتے ہیں وہ افضل ہیں، تو میں ان کے بعد کسی کو افضل کہہ کر علی سے گناہ تو نہیں لے سکتا، علی کی بارگاہ میں گناہگار تو نہیں بن سکتا. یہ ہیں وہ لوگ اہل بیت کے عاشق. اس لیے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر کسی کا دل ان باتوں کو سننے کے بعد بھی، میرے دوستو، سرکار مولا مرتضیٰ کی محبت کی تعریف راغب ہو رہا ہو، بات کیونکہ تتیمہ ہو جائے نا، وہ کہہ رہا ہو شاہ صاحب جیسا آپ نے کہا نا میرا ایمان ہے، بالکل حضرت ابو بکر افضل ہیں، بزرگ ہیں، افضل الاولیاء ہیں. یہ نہیں کہ ریاست اچھی چلائی، اعلی حضرت نے بھی لکھا، تمام بزرگوں نے لکھا، وہ افضل تھے اس لیے خلیفہ بنے. یہ نہیں کہ خلیفہ بنے تو افضل ہوئے، وہ پہلے سے افضل تھے. جس حدیث میں آیا نا، مولانا نے خود کہا اللہ تمہیں جمع کر دے گا اس پر جو تم میں سب سے خیر ہے، جس طرح ہمیں جمع کیا تھا نبی کے بعد اس پر جو ہم میں خیر، یعنی ہم میں بزرگ اور اعلیٰ تھا. اس کا مطلب بزرگ پہلے تھا، خلیفہ بعد میں بنا. یہ نظریہ ہے، افضلیت کا نظریہ یہ. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت میں یہ تمام باتوں کو قبول کرتا ہوں لیکن میرا دل علی 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 کرتا ہے، اس پر کیا فتویٰ ہے؟ میں نے کہا کوئی فتویٰ نہیں، اس پر کوئی فتویٰ نہیں. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہت زیادہ بحث الجھتی ہے نا، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو یہ کہا کہ دیکھو میں نے تم سب کا جو درجہ ہے وہ دیا، میں نے کہا کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا، کہا کا مجھے میری بیویوں عائشہ کے معاملے میں معاف رکھنا. تمام ازواج کہنے لگی یا رسول اللہ وہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا میں تمہاری سب کی ضرورت پوری کرتا ہوں جیسا ہے، جیسا اللہ کا حکم ہے، لیکن میرا دل میری عائشہ کی طرف بہت ہے. تو اب اس پر قرین لاتے ہوئے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن سے متعلق مکمل وہ نظریہ رکھے اور آپ کی افضلیت، آپ کی اولیت اور آپ کی اولیت، آپ کی ولایت، آپ کی آفاقیت، ان تمام کو قبول کرے، اور قبول کرنے کے ساتھ اس میں کوئی شک دل میں نہ گزارے جو بھی مصنف عبد الرزاق، علامہ محدث عبد الرزاق کی میں نے بات آپ کے سامنے کی، لیکن وہ کہے شاہ صاحب بیٹھتا ہوں تو دل کرتا ہے علی بولوں، اٹھتا ہوں تو دل بولتا ہے علی بولوں. میں نے کہا جی دل تو پھر بے اختیاری چیز ہے بھائی، اس پر فتویٰ نہیں آتا، توجہ ہے آپ کی؟ لیکن یہ میرا اور آپ کا کام نہیں، یہ نباذ لوگوں کا کام ہے. مسئلہ بیان کرنے کے لیے میں نے بیان کیا. اس میں آج لوگ اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں اور پھر چوری کھاتے ہیں، یہ بھی ذرا میں بول دوں. میں نے کہا یہ مسئلہ اس لیے بیان کرنا تھا، اس لیے بیان کرنا تھا کہ صوفیہ نے علی علی کیا ہی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، مناقب کیا. ہم جب یہاں پر ہی ہمارے دوست بچے من کو ان تو مولا پڑھتے ہیں تو ایسے فیس بک پہ کمنٹس آتے ہیں، اے یہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے، فلانے ہو گئے. میں نے کہا جس کی پوری زندگی سیدنا صدیق اکبر کا نعرہ لگانے پر گزر جائے ہیں، اور ان بزرگوں کی اتباع میں گزر جائے اور اسی پر خدا مارے. تو آپ اگر یہ تانا دے رہے ہیں تو اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ حق تو یہ ہے جو تقریر ہم نے کر دی, لیکن انسان کا دل پلٹتا رہتا ہے. امام بخاری کی والدہ کہتی ہیں امتی میں حضور کی ہوں لیکن دل ابراہیم علیہ السلام کی طرف بہت جاتا ہے. اور لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, یعنی تمام تقاضے پورے کر لیے جو شرائط اور حق ہے, بات ختم ہو رہی ہے. جو درجہ تھا اس درجے کے ساتھ لیا, کیونکہ کیا تقریر کریں, آپ نے ابو بکر صدیق کو قبول میرے لیے نہیں کیا, اللہ کے لیے کیا بھائی, اور حضور کے لیے کیا ہے. تو حضور اور اللہ کے لیے جیسا قبول کرنا تھا صدیق اکبر کو ویسا قبول کیا, لیکن دل اختیار میں نہ تھا. وہ اگر اہل بیت کی محبت کی طرف موزن رہے تو اہل بیت کی محبت محبوب ہے اور مشروع ہے اور اعلی محبت ہے, اس عنوان کے ساتھ قبول کرنے کے ساتھ. وہ اگر علی کا, بلکہ اب میں یوں کہہ دوں اس کو, تو اب بات ذہن میں آ گئی الحمدللہ, کہ اگر وہ علی کہہ کر ابو بکر کی لذت پالے اور کوئی دیوانہ ابو بکر کر کر کے علی کی لذت پالے تو نہ اس کو خارجی کہا جائے گا اور نہ اس کو شیعہ کہا جائے گا, کیونکہ جب اس نے نظریہ پورا کر دیا اس کو اب ابو بکر کی لذت ملی ذکر علی میں. اور میں اپنی ایک بات بتا دوں یہاں پر, آج میں نے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر, کیونکہ دیکھیں یہ ہے برزخ, دو دھاری تلوار ہے, مرشد کا دامن پکڑ کر یہاں سے چلنا پڑتا ہے, یہ بڑا سخت امتحان ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ تقریر کی, اب میں نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے, جب بھی ایسا ہوتا ہے اب جاؤں گا میں کتابیں ساری مولا مرتضیٰ کے فضائل کی اتاروں گا اور اس کو رات ایک وقت دے کر میں اس کو پڑھوں گا, اور جس دن مولا مرتضیٰ پر بیان کروں گا رات گھر آ کر میں ابو بکر کے فضائل پڑھوں گا تاکہ سمت برابر رہے, کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, اصدق الصادقین سید المتقین, چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام, وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. او بھائی ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پر لاکھوں سلام. اللہ ہمیں ہر صحابی کا ادب کرنے کی توفیق دے اور احترام کی توفیق دے, جس کا جو درجہ ہے جو بزرگوں نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کی پابندی پر ہم چلیں, کوئی مسئلہ پوچھتا ہے ہم اس کو بتا دیں, ٹھیک ہے, بھڑنے جھگڑنے کی فضا نہ بنائیں. وہ اگر الجھ کر بہت زیادہ سر پر آتا ہے تب آپ دلائل کے دریچوں کو کھولیں, لیکن جو نظریہ وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا, بات کو میں ختم کر رہا ہوں, یہ لڑائی کے لیے نہیں, جھگڑے کے لیے نہیں, مناظروں کے لیے نہیں, مباحثوں کے لیے نہیں. اگر یہ میں ڈسکس نہ کروں تو گلی گلی کوچے کوچے تشویش پھیلے. میں نے کہا یہ نور کوثر نے والے کہا آؤ یار سب بیٹھ جاتے ہیں مسئلہ ہی سمجھ لو نا, اب لانڈی والا بھی ادھر ہی آ جائے, کورنگی والا بھی ادھر آ جائے, بلدیا والا بھی ادھر آ جائے, سارا کراچی آ جائے, سب مل کر ایک دفعہ سمجھ لینا. اگر ہم سمجھیں گے نہیں الگ الگ علاقے میں لڑ رہے ہوں گے. آج مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی ہمیں, اللہ تمام صحابہ کے ادب کی توفیق دے, اہل بیت کے ادب کی توفیق دے, اللہ ہمیں فرقہ واریت اور انتشار سے محفوظ رکھے, اہل سنت پر قائم رکھے, اسی نظریے پہ سلامت رکھے. لیکن ابو بکر ابو بکر ہیں, محبوب رب عرش ہیں, اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ, عتیق و عمر کی ہے, بولنا سبحان اللہ, پہلو میں جلوہ گاہ, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. یہی اولیاء نے کہا کہ افضل خیر 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 الناس بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہی ہے. آپ کو بھاگنے کی کیا ضرورت, یہ بات غوث پاک نے کی ہے, یہ بات داتا علی اجویری نے کی ہے, یہ بابا فرید نے کی ہے. سرکار مخدوم سمنانی کا محرم میں عرس آئے گا, دو پروگرام ہوتے ہیں ہمارے, ایک میرے بھائی یونس تمبی صاحب کے گھر پر اور ایک جناب میرے بھائی ریاض تمبی صاحب کے گھر پر. مخدوم صاحب کا عرس ہوتا ہے, مخدوم صاحب سلسلہ چشتیہ والے ہیں, غوث پاک کے بیٹے ہیں, اور چشتی تو ایسی بڑا وجدی ہوتا ہے, یعنی وہ میرے دوستو مجذوب السالک ہوتا ہے, مجذوب السالک ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے سلسلہ چشتیہ میں ایک چنگاری لگانے والے, اس کے جوش کو بڑھانے والی شخصیت میرے آقا سلطان الاولیاء مخدوم سمنانی ہے, جس کی وجہ سے سلسلہ چشتیہ اب اشرفیہ کے نام سے پہچانا بھی جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی, آپ اپنے لطائف میں لکھتے ہیں سید ہیں, غوث پاک کی اولاد ہیں, چشتیہ کابر اولیاء میں سے ہیں, سلطان الاولیاء ہیں, مخدوم زماں ہیں, سمنا کی سلطنت کے وہ بادشاہ ہیں, اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے سلطنت کو چھوڑا اور فقر کی راستہ اختیار کیا. اپنے مریدوں کو ایک دفعہ درس دیتے فرمایا، مریدوں اہل سنت جنت میں جائیں گے. یہ مولوی صاحب تقریر نہیں کر رہے، یہ پیروں کا پیر تقریر کر رہا ہے. مریدوں نے کہا حضور سنی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس میں دس باتیں ہوتی ہیں. فرمایا دس کون سی؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ وہ دو ذاتوں کو سب سے بڑا پیر مانتا ہے.
کہنے لگے کہ وہ دو بڑے پیر کون ہیں؟ تو سرکار مخدوم سمنا فرماتے ہیں، ایک ہے ابو بکر صدیق، ایک حضرت عمر.
لہذا میرے دوستو یہ اولیاء کا عقیدہ ہے، یہی فقہا کا عقیدہ ہے، یہی محدثین کا عقیدہ ہے، یہی علی کا عقیدہ ہے، یہی ابو بکر کا عقیدہ ہے. امام زین العابدین سرکار کی قبر شریف کے قریب سے گزرے. سرکار کی قبر شریف کے ساتھ کن کی قبر ہے؟ جلدی بولو. حضرت اور حضرت عمر فاروق. امام زین العابدین
لخت جگر ہیں، جانشین ہیں سرکار مولا حسین کو. کسی نے وہاں کھڑے کھڑے پوچھا ابو بکر کا رتبہ حضور کے درجے بارگاہ میں کیا ہے حضور؟ تو آپ نے سر جھکا کر ایسے اشارہ کیا، فرما اب کہاں پر ہیں؟
امام زین العابدین سید السجاد مریض کربلا امام حسین کے بیٹے مولا مرتضیٰ کے پوتے، جن سے حسینی سیدوں کا سلسلہ چلا. فرما اب کہاں پر ہیں؟
کہا حضور کے ساتھ ہے. فرما یہی تو عزت ہے ابو بکر صدیق.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب